أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعصمنا من شرور أنفسنا، آمين يا رب العالمين. یہ سورہ علق کی ابتدائی پانچ آیات ابھی ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ جس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ پہلی وحی ہے جو نازل ہوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. جیسے کہ ابھی جو پہلی نشست ہماری تھی اس میں یہ بات زیر غور آئی گئی تھی کہ حضور جب آپ کی عمر مبارک 40 برس کے قریب ہوئی تو آپ کو تنہائی اور خلوت گزینی بہت محبوب ہو گئی، اور اس مقصد کے لیے آپ پھر مکہ کی وادی سے نکلتے تھے اور جو حضرات بھی غار ہرا تشریف لے گئے خاصی بلندی پر ہے، اپنے ساتھ توشہ دان میں کچھ کھانے پینے کا سامان رکھ لیتے تھے، پھر پانی کی چھاگڑ ہوتی تھی اور وہاں پھر آپ قیام فرماتے تھے کئی کئی دن. اسی دوران جو ایک دن آپ کو تجربہ ہوا کہ آپ وہاں موجود تھے کہ اچانک ایک شخص ظاہر ہوا اور اس کے ہاتھ میں کچھ تختیاں تھیں اور اس نے حضور کے سامنے رکھی اور کہا اقرا پڑھو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں. وہ یہ کہ لکھی ہوئی تحریر کو پڑھنا حضور کے، کیونکہ وہ دنیاوی تعلیم کا جو حفظ خان ہے اس سے حضور نہیں گزرے تھے، لہذا آپ نے انکار کر دیا میں نہیں پڑھ سکتا. پھر اس نے کہا ایک دفعہ دوبارہ اقرا پڑھو. بلکہ اس دوران جو ہے جب حضور نے انکار کیا تو اس شخص نے حضور کو اپنے بازوں میں لے کر زور سے بھیچا، پھر ریلیز کیا اور کہا پڑھو اقرا، یہ تختیاں موجود ہیں. پھر کہا میں مانا بخاری، تین مرتبہ یہ پروسیس ہوا. اور اس کے بعد پھر اس شخص نے خود اس کی تلاوت کی کہ اب آپ پڑھیے میرے ساتھ ساتھ، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. ابتدائی پانچ آیات انہوں نے پڑھوائی اور اس کے بعد وہ شخص غائب ہو گیا. حضور کہتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر کے بعد، اس لیے کہ کچھ دیر تو کچھ گھبراہٹ بھی رہی کہ ایک شخص اچانک اجنبی، یا تو مکے کے رہنے والا کوئی شخص ہوتا تو اس کو حضور خود بھی پہچانتے، یہ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے انسانی شکل میں آئے تھے. اور پھر آپ نے جب باہر نکل کر دیکھا تو کہیں دور دور تک کسی شخص کا کوئی سراغ نہیں تھا. بہرحال آپ کے اوپر ایک بہت بے چینی اور ایک جیسے آپ کہیے کپ کپاہٹ سی تاری تھا. آپ گھر تشریف لائے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ گھر میں موجود تھی، تو انہیں حضور نے کہا کہ ضمن لوگوں نے مجھے کمبل اڑا دو، کوئی چادر اڑا دو. اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنا یہ تجربہ بیان کیا تو حضرت خدیجہ نے فوراً کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ تو یتیموں کی سرپرستی فرمانے والے ہیں، بیواؤں کی مدد فرمانے والے ہیں، خدمت خلق کا جذبہ آپ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے. اور پھر یہ کہ کسی درجے میں انہوں نے اس بات کی بھی گواہی دی کہ یہ تو وہی ناموس لگ رہا ہے جو پہلے انبیاء پر نازل ہوتا رہا، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. بہرحال یہ پورا واقعہ ہے کہ جو اس کے پس منظر میں ہے، یہ ابتدائی پانچ آیات. اقرا بسم ربک الذی خلق، اب اس کا ترجمہ کر لیجئے، پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا. یہ نہیں کہ صرف آپ کو پیدا کیا ہے بلکہ جملہ مخلوق، ہر نوع اللہ نے پیدا کی. خلق الانسان من علق، اور جہاں تک انسان کا تعلق ہے تو اس کو تو پیدا کیا اللہ نے جمے ہوئے خون سے، اس کا ترجمہ عام طور پہ یہی کہا جاتا ہے، لیکن علق اصل میں کسی معلق شے کو کہتے ہیں. اور جو حضرات نے امبریولوجی کے کچھ الفابیٹس بھی جانتے ہیں ان کے علم میں ہے کہ یہ بچہ جو ہے وہ ماں کے رحم کے ساتھ اوپر سے لٹکا ہوا ہوتا ہے ایک سیک کے اندر، پاکٹ کے اندر، اقرا ربک الاکرم، آپ پڑھیے اور آپ کا رب جو ہے بہت کرم فرمانے والا، بڑا کریم ہے، بہت عزت والا ہے. الذی علم بالقلم، کہ جس نے تعلیم دی ہے انسان کو قلم سے، ہمیشہ سے یہی ذریعہ رہا ہے. یہ الگ بات ہے کہ وربلی آپ کوئی بات کسی تک پہنچا دیں وہ ٹھیک ہے، اس کے قلب و ذہن میں کس حد تک محفوظ رہتی ہے، کتنی اس کی یادداشت سے جو ہے بالکل غائب ہو جاتی ہے، لیکن ایک شے اگر لکھی ہوئی ہو تو وہ ایک بنیاد بھی بنتی ہے اور سند بھی بنتی ہے. علم الانسان ما لم يعلم، اور انسان کو وہ سکھایا جو کو معلوم نہیں تھا. کلا اذا الانسان لیطغى، پہلی پانچ آیات وہ پہلی وہی ہے، اور اس کے بعد پھر اور اس سورہ مبارکہ کا آخری حصہ تو معلوم ہوتا ہے کہ چند سال کے بعد نازل ہوا، اس لیے کہ صرف پہلی وحی کے بعد تو ابو جہل کی طرف سے کوئی مخالفت کا معاملہ نہیں ہوا تھا، وہ تو کچھ عرصہ گزرنے کے بعد پھر یہ باتیں پھیلائی گئی کہ آپ ساحر ہیں، آپ مجنون ہیں، آپ پر عصیب ہو چکا ہے، آپ کا یہ معاملہ ہو گیا. یہ معاملہ جو ہے فوراً نہیں ہوا تھا، لہٰذا اس سورہ مبارکہ کے ابھی آیات جو ہیں کچھ عرصے کے بعد نازل ہوئے. کلا ان انسان لیطغى، ہرگز نہیں، انسان تو طغیانی اور سرکشی پر آمادہ ہو ہی جاتا ہے، یہ اس کی سرشت میں ہے. اور کیوں ہوتا ہے؟ الرآہ مستغنا، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا مستغنی سمجھتا ہے، فوراً کسی گناہ کے عمل پر اس پر اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ تو نہیں آتی. کوئی بہت بڑا جھوٹ بول دیا ہے، کوئی بہت بڑی گالی دے دی، لیکن آسمان کے اوپر یا انسان کی زبان کے اوپر تو کوئی چھانے تک نہیں نکلتا. جیسا کہ یتیموں کے مال کے بارے میں قرآن حکیم میں کہا گیا، انما یاکلون اموال الیتامى بظلم فانما یاکلون فی بطونہم نار وسیصلون سعیرا. جو لوگ جو ہے یتیموں کا مال اور جائیدادیں ہڑپ کر جاتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں کے اندر جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. تو اس روپے پیسے کا آگ ہمیں اس دنیا میں تو ان پر واضح نہیں ہے، لیکن یہ کہ ایک زندگی اور ہے کہ جہاں وہ معلوم ہوگا، واقعتا یہ ایندھن ہے، وہ آگ ہے کہ جو انہوں نے اپنے پیٹوں میں بھری تھی. تو انسان جو ہے مستغنی ہے، لہذا وہ سرکشی پر آمادہ رہتا ہے. ورنہ جو کہا گیا نا، اللہ تعالیٰ اگر انسانوں کو اس کے گناہوں پر فوراً پکڑ لے تو پھر تو اس روح عرضی کے اوپر کوئی انسان تو میں جو ہے زندہ نظر نہ آئے، اور انسان ہے جس سے کوئی غلطی اور خطا نہیں ہوتی اللہ کی طرف سے اگر فوراً پکڑا جائے. ہاں میاں اس کا معاملہ بالکل الگ ہے کہ من جانب نفس جو ہے ان کی طرف سے، ان کی جانب سے کسی قسم کا کوئی خطا یا کسی گناہ کا صدور ممکن نہیں. اندہ الی ربک الرجعا، یقیناً سب کو تیرے رب ہی کے حضور لوٹایا جائے گا، اسی کے حضور لوٹنا ہے. ارایت الذی ینہا، اب دیکھیں یہ آیات جو ہے نا، یہ معلوم ہوتا ہے کافی عرصے کے بعد یہاں ابو جہل کا کردار سامنے آ رہا ہے، اور تمام کے نزدیک یہاں مراد جو ہے جو شخصیت پس پردہ یہاں چھپی ہوئی وہ ابو جہل کی ہے. ارایت الذی ینہا، اے نبی آپ نے غور کیا اس شخص کی حالت پر کہ جو روکتا ہے؟ ایک تو ہے کہ دعوت دینے سے روکتا ہے، نیک کے کام نیکی کے کام سے روکتا ہے، حضور کی دعوت و تبلیغ کے رستے میں روڑے اٹکاتا ہے، لیکن عبد اذا صلى، وہ روکتا ہے ایک بندے کو جبکہ وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے. اور جیسے کہ آپ کے علم ہے کہ ایک موقع تو حضور کے ساتھ بھی ایسا آیا تھا کہ آپ بیت اللہ کی صحن میں نماز ادا کر رہے تھے کہ اچانک ابو جہل کو ایک انوکھی بات سنی، اس نے اشارہ کیا ایک شخص کو، جاؤ فلاں بستی کے فلاں محلے کے اندر ایک اونٹ ذبح ہوا ہے، اس کی اوجڑی اٹھا کر لاؤ. اب وہ گیا، اونٹ کی قسمت بھاری اوجڑی ہوتی ہے، ایک شخص سے تو اٹھی نہیں، وہ کئی لوگ اٹھا کر لائے ہوئے، اور آ کر کہا اس نے اپنے، اس لیے کہ یہ اس کے وہی تھے نا جو ان کی چوپال میں اور بیٹھک میں بیٹھا کرتے تھے، جس جتھے کو لیڈ کرتا تھا ابو جہل، یہ وہی لوگ تھے. تو ابو جہل نے انہیں حکم دیا کہ محمد کے سر پر ڈال دو صلی اللہ علیہ وسلم، اور روح سجدے کی حالت میں تھے، اور وہ اونٹ کی اوجڑی آپ کے سر پر رکھ دی گئی. اب اس میں جو بھی نجاست ہوگی یا جو کچھ بھی ہوگا، انسان تصور کرے تو لذت عالی ہوتا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بچی تھی، زیادہ عمر نہیں تھی، ان کے علم میں جب بات آئی تو مائی دوڑتی ہوئی، پھر یہ کہ آپ کے جسم سے اس نجاست کو دور کیا اور رونے لگی. کہا کہ تمام جو ہے معاملات ایسے کہ جبکہ حضور نماز کی حالت میں تھے اور اس نے یہ سلوک کیا. ارائیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، ارائیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی. یہاں دیکھیے ان کے اندر بھی آخر کیا وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی دعائیں تھیں رات کی دعائیں، ان میں جن لوگوں کے لیے اسلام اور ہدایت کی قبولیت کی دعا کی تھی، اس میں ابو جہل بھی شامل تھا. اس لیے کہ بنیادی اوصاف جو ہوتے ہیں وہ کچھ اس شخص کے اندر موجود تھے. ابو لہب جو ہے ایک کمینگی کی انتہا پر تھا، لیکن اس کے اندر اس لیے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے اس کی مردانگی کی کہ اپنے باطل دین کے لیے بھی یہ میدان جنگ میں آیا، اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کیا. ایک شے کو اس نے اپنی دانش میں صحیح سمجھا، اور پھر یہ کہ حضور کا مقابلہ کرنے کے لیے جو ہے میدان میں نکل آیا. جبکہ ابو لہب نے غزوہ بدر میں جانے کے لیے اپنی جگہ جو ہے تین یا چار کرائے کے جو ہے کئی خلاصی قسم کے لوگ بھیج دیے تھے، بھائی یہ لے جاؤ، میں نہیں جانا، وہ بھول چلا نہیں سکتا. تو لہٰذا یہاں سننا کہ آرائیتا انکان عالم ہونا، ذرا غور کرو، اگر یہ شخص ہدایت پر ہوتا، او امر بالتقوى، یا یہ کہ تقوا کا حکم دیتا، تقوا پر کاربند ہوتا، ابھی آگے محفوظ ہے، تو گویا کہ اگر اس رستے کو اختیار کر لیتا تو عمر ابن خطاب سے پیچھے نہ رہتا. اب یہاں اصل میں مفہوم یہی ہے، حضور کی جو دعا تمام اکثر و بیشتر سیرت کی کتابوں میں ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ حضور نے کہا تھا اے پروردگار عمر ابن حشام ابو جہل یا عمر ابن خطاب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، ان دونوں میں سے کسی ایک کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لے. اس لیے کہ جو بنیادی کوئی معاشرتی اوصاف ہوتے ہیں، بنیادی اخلاقی اوصاف، وہ ان میں موجود تھے. ارائیتا انتبا وتولا، تو اے مخاطب صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ شخص جو ہے تو جھٹلا چکا اور اعراض کر چکا، من پھر چکا. علم یعلم بان اللہ یرا، کیسے معلوم نہیں کہ وہ اللہ کی نگاہوں میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے. کلا لئلم ینتہی، ہرگز نہیں، اگر یہ باز نہ آیا اپنی حرکتوں سے لنصف عن بالناصیہ، تو ہم اس کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے. اور ظاہر ہے کہ پیشانی کے بالوں سے پسند کر گھسیٹا جائے گا تو منہ کے بل اونھے منہ گھسیٹنے والی بات ہے. یہاں وہ جہنم کے عذاب کا ذکر ہو رہا ہے. ناصیتن کاذبتن خاطیہ، اس لیے کہ اس کی پیشانی جو ہے وہ خطا کار ہے اور جھوٹی ہے. جھوٹ کے اوپر جو اس کا اصرار تھا اور جھوٹ کے اوپر جس طرح اس نے جو ہے استکبار اختیار کیا تھا، اس کی سطح یہی ہے. فریاد بنا دیا تو اسے چاہیے کہ بلا لے اپنے مجلس کے لوگوں کو تھوڑی سی آواز کر. فریاد بنا دیا تو اسے چاہیے کہ بلا لے اپنی چوپال، اپنی بیٹھک پر. بڑا اس کو مان تھا کہ میری تو ایک اشارے کے اوپر لوگ جو ہیں اپنی گردنیں کٹرانے کو تیار ہیں میرے لیے. ندسف عن بالناصیہ ناصیت کاذبت خاطیہ فریاد بنا دیا سنت الزبانیہ، اس کے مقابلے میں ہم دوزخ کے پیادوں کو بلا دیں گے. اب یہاں اصل میں صرف اگرچہ ایک ہی فرشتہ کافی ہے پوری پوری قوم کو ہلاک کرنے کے لیے، وہ آیات ہم پڑھ چکے ہیں. ایک چنگھاڑ ہے کہ جو فرشتے نے اپنے منہ سے نکالی اور پوری قوم ہلاک ہو گئی، ایک ہی فرشتہ کافی ہے. لیکن یہ کہ ہم وہ داروئے جو ہیں فرشتے کو ان کو بلا لیں گے اس کے مقابلے کے لیے. کلا ہرگز نہیں، لا تطعہ واسجد واقترب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی باتوں میں نہ آئے اور آپ تو سجدہ کیجیے اور اپنے رب سے قریب تر ہو جائیے. آیت سجدہ ہے، سجدہ کر لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلی سورت کے آخر میں وہ جو ذکر تھا سجدہ کرنے کا، تو ضمن بھی نوٹ کر لیجئے کہ حضور نے فرمایا کہ انسان سجدے کی حالت میں اپنے رب کے انتہائی قریب ہوتا ہے. بلکہ ایک حدیث کا مفہوم تو یہ بھی ہے کہ جب بھی تم میں سے کوئی شخص سجدہ کرے تو یوں گمان کرے گویا کہ اس نے اپنی پیشانی اپنے رب کے قدموں میں رکھ دی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ سورۃ القدر ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے نازل کیا اس قرآن کو لیلۃ القدر میں. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کچھ معلوم ہے اس رات کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، کیا جانتے ہو تم؟ لیلۃ القدر خیر من الف شهر، لیلۃ القدر بہتر ہے ہزار مہینوں سے. اس کے معنی کیا ہے کہ ہزار مہینوں کی اگر آپ عبادت کریں گے تو اس ایک رات کی عبادت کا کے مساوی ہوگی. اس کے بہت سے حضرات نے کیلکولیٹ بھی کیا کہ تقریباً 81 سال یا 83 سال بنتے ہیں. بہرحال اس میں اصل میں جو اصل مفہوم ہے اس کی طرف ہمیں جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن حکیم کو کس قدر عظمت عطا فرمائی ہے کہ جس شب یہ لوحے محفوظ سے سماع دنیا کی طرف منتقل ہوا ہے وہ شب جو ہے تمام دنوں کی سردار بن گئی. لیلۃ القدر خیر من الف شهر، یہ لیلۃ القدر جو ہے 1000 مہینوں سے افضل ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اور نازل ہوتے ہیں اترتے ہیں فرشتے بھی اور الروح بھی. الروح سے مراد کون ہے؟ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام. باذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے. یہ فرشتے وہ ہیں جو انسانوں کے دلوں کے اندر سکینت پیدا کرتے ہیں، جیسا کہ وہ حدیث بھی ہم نے پڑھی تھی جس میں حضور نے فرمایا کہ جب بھی اللہ کے گھروں میں سے کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں، یتلو کتاب اللہ و یتدارسونہ بینہم، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اس کی درس و تدریس کرتے ہیں، افہام و تفہیم کرتے ہیں، الا نزلت علیہم السکینہ، اللہ تعالیٰ ان پر سکینت نازل فرماتا ہے. وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے انہیں اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں. وغشیتہم الرحمہ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے ان کی دستگیری فرماتی ہے، انہیں ڈھانپ لیتی ہے. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتا ہے ان فرشتوں کی محفل میں جو اللہ کے بالکل مقرب ہیں، بالکل قریب موجود ہیں. تو کتنی بڑی سعادت ہے کہ جو گویا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو عطا فرما رہا ہے جو قرآن حکیم کو پڑھ رہا ہے، اس کا غور و فکر کر رہا ہے، اس کو سمجھنے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے. تو فرشتوں کا نزول اور خاص طور پر جبرائیل امین علیہ السلام ان کا نزول، بإذن ربهم، اپنے رب کے حکم سے، من کل امر سلام، اور ہر شے کو اترتے ہیں لے کر. اب یہاں اصل میں جو احادیث ہے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شب ایک سال کا جو پوری ایگزیکیوشن ہے اس کے عوامر اس کے جو احکامات ہیں جو ایک سال کا پورا گویا کہ کارکنائے نے قضاء و قدر جو ہے ان کے ذمے جو ڈیوٹی لگانی ہوتی وہ اللہ تعالیٰ اس شب میں لگاتا ہے. سلام یہ سلامتی ہی سلامتی ہے ہی حتی مطلع الفجر اور یہ سلامتی رہتی ہے یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو جائے گویا کہ سورج طلوع ہو جائے. اب اس کے بارے میں آپ حضرات کے علم میں ہے کہ صرف 27 شب ہم سمجھ لیتے ہیں لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مستند قول ایسا نہیں ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا ہو کہ ایک ہی شب ہے اور وہ 27 بلکہ آپ نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے کے آخری عشرے کی تاق راتوں میں اس شب قدر کو تلاش کرو. اور اس موقع پر دعا حضرت عائشہ نے جب سوال کیا تھا حضور سے تو آپ نے کہا تھا کہ اس موقع پر جو ہے تمہیں اس دعا کو بڑی کثرت سے ماننا چاہیے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اور ایک روایت کے اندر اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. آج بھی 29 شب ہے جس میں ہمارے اس قرآن حکیم کی تکمیل بھی ہو رہی ہے اور کوئی بعید نہیں ہے کہ آج ہی کی رات شب قدر ہو اگرچہ پہلے چار تاکیں 21, 23, 25, 27 گزر چکی لیکن یہ کہ باہر اللہ کرے کہ ہمارے لیے باسعادت بھی ہو اور ہمارے زندگیوں کے اندر ایک تبدیلی پیدا کرنے کا پیش خیمہ بنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورة البینہ. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تاتیہم البینہ. نہیں تھے یہ کافر کے یہ رکے رہتے جو اہل کتاب میں سے بھی تھے اور مشرکین میں سے بھی منفکین بعض رہنے والے حتیٰ تاتیہم البینہ جب تک کہ ان کے پاس دلیل روشن البینہ نہیں آگئی. البینہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی کتاب اللہ کے صحیفے اور وہ رسول کے جو اس کتاب اور اس کلام کو لے کر آئے. اس لیے کہ اگلی آیت میں کیا آ رہا ہے رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ. وہ اللہ کے رسول ہیں اللہ کے پیغمبر ہیں نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے صحیفے عطا فرمائے تھے صحفا مطہرہ وہ صحیفے جو انتہائی پاکیزہ ہیں انتہائی مقدس ہے فیہا کتب قیمہ اور ان صحف کے اندر جو ہے وہ باتیں موجود ہیں وہ شریعت کے احکامات ہیں اور پھر یہ کہ وہ تمام واضح احکامات موجود ہیں شریعت کے اندر کتب قیمہ. وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ. اور نہیں متفرق ہوئے وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی تھی اس کے بعد کہ ان کے پاس آ چکی تھی بہت روشن ترین. اہل کتاب کون سے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار. ان کے دو گروپ سے ایک کو یہود کہتے ہیں جو حضرت موسیٰ کو مانتے تھے اور انہی اہل کتاب میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جنہیں ہم نصارہ یا عیسائی کہتے ہیں. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین. اور انہیں نہیں حکم دیا گیا تھا مگر یہ کہ وہ بندگی اور عبادت کرے اللہ کی اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. یہاں ذہن میں رکھیے دین کے لفظ ہم نے پہلے بھی 2-3 مرتبہ اس کا ذکر ہوا ہے. مذہب اور دین میں بڑا فرق ہے. مذہب کا تعلق جو ہے چند عقائد سے ہوتا ہے چند رسومات سے ہوتا ہے کچھ مراسم عبودیت ہے بس اس کا نام مذہب ہے. باقی دین وہ ہے کہ جو بحث کرتا ہے زندگی کے ہر شعبے سے آپ کی معاش کے اندر کون سی شے ناجائز ہے کون سی حرام ہے سود جو ہے ام الخبائث ہے اسی طرح لین دین کا معاملہ کریں گے تو یہ کم تولنا ہے دھوکہ دینا ہے من غشہ فلیس منا جو شخص ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں. یہ تمام تعلیمات کیا ہیں؟ مذہب اس سے بحث نہیں کرتا. مذہب تو کہتا ہے ایک اللہ کو پوجو 10 خدا کو مان لو کسی کو بھی نہ ماننے سے کوئی حرج نہیں. مندر میں چلے جاؤ مسجد میں چلے جاؤ سینگاؤں میں چلے جاؤ صلاتوں میں چلے جاؤ کیا فرق پڑتا ہے. لیکن یہ کہ سیکولرزم میں جو اصل شے جو نمایاں کی جاتی ہے لیکن جہاں تک یہ ہے کوڈ آف لائف کا تعلق جو ہمارے سسٹمز ہے پولیٹیکل سسٹم ہے ہمارا سوشل سسٹم ہے اکنامک سسٹم ہے اس کے بارے میں ہم کسی آسمانی ہدایت کو ماننے کو تیار نہیں نہ تیار ہے نہ پابند ہے. تو یہاں گویا کہ سب سے بڑی خباثت اس کی ہے گویا کہ اللہ کی طرف سے کوئی قانون یا کوئی شریعت جو ہے ان دائروں کے اندر اس میں کوئی امکان نہیں. باقی یہ کہ روزے تم اگر 30 کی بجائے 100 بھی رکھنا چاہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں رکھو. بلکہ والد محترم جو کہا کرتے تھے اس زمانے میں غالباً یہ ہوا کرتا تھا جو اس سے پہلے صدر صاحب اوباما سے پہلے جو رہا ہے یادام صاحب ہاں جی ہاں بش تھا کہ جی بش صاحب کو جو ہے وہ تو وائٹ ہاؤس میں افطاری دے دیا کرتے تھے مسلمانوں کو آؤ بھی آؤ افطاری کرو. اب مسلمان بڑے خوش ہو جاتے دیکھو جی امریکہ نے کہ صدر نے ہمیں افطاری پر بنایا بلایا ہے. لیکن یہ کہ بہرحال اصل شے کیا ہے جو زہر اس کے اندر ہے کہ ہم کسی آسمانی ہدایت کو ماننے والے نہیں. ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جو اہل کتاب میں سے تھے وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء اور مجھے تو اس بات کا حکم دیا گیا کہ میں اللہ کی طرف یکسو ہو جاؤں ويقيموا الصلاه اور نماز کو قائم کرنے والا بنوں ويؤتوا الزکاۃ اور زکات کو ادا کروں زکات پر کاربند رہوں وذالک الدین القیم وذالک الدین القیم اور یہ ہے وہ دین کے جو بالکل سیدھا ہے قائم رہنے والوں کا ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين یقینا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے فی نار جہنم خالدین فیہا وہ ہوں گے جہنم کی آگ میں اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے اولئک هم شر البریہ یہ ہیں بدترین خلائق جسے قرآن کہتا ہے چوپایوں اور ڈھور ڈنگروں سے بھی گئے گزرے لہم قلوب لا یفقهون بها وہ آیت میں نے پہلے بھی کوٹ کی تھی ہے ہم نے انہیں دل دیے ہیں عقل دی سوچتے نہیں آنکھیں دیے دیکھتے نہیں حیوانوں کا سا دیکھنا تو دیکھتے ہیں لیکن کسی شے کو دیکھ کر اپنے رب کو پہچانے کہ جس نے یہ شے بنائی ہے جس نے یہ فاعلیت اس کے اندر رکھ دی ہے اس کے لیے تیار نہیں ہے ہم نے کان دیے ہیں حق بات سنتے ہیں اسے قبول دل بھی گواہی دیتا ہے بات صحیح ہے جو محمد پیش کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں تو اگلے الفاظ کیا تھے اولئک کالانعام بل هم اضل یہ تو ڈھول ڈنگر اور جانوروں اور مویشیوں سے بھی گئے حالانکہ بات انسانوں کی ہو رہی ہے جو زندگی گزارنے جو گزارتے ہیں ایسا نہیں کہ وہ زندگی کو گزار رہے اور زندگی انہیں گزار رہی ہوتی ہے سوائے اپنی حیوانی جبلتوں کے اس کے آگے کوئی مقصد کوئی آدرش کوئی آگے بڑھنا کوئی اپنے رب کی رضا کا حصول کرنا پھر یہ کہ کوئی خدمت خلق کا جذبہ اکثر و بیشتر کہا ہوتا ہے لوگوں اولئک کالانعام بل هم اضل تو شر البریہ جو کہ بدترین خلائق ہیں ان الذين امنوا وعملوا الصالحات وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اولئک هم خیر البریہ یہ لوگ ہیں جو بہترین خلائق ہیں حالانکہ دونوں کا تعلق انسانوں سے ہے جو سورۃ الرعد میں آیا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا فمنکم کافر ومنکم مؤمن یہ عجیب بات ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ اللہ کا انکار کرنے والے ہیں کفر کرنے والے ہیں کفر بکنے والے ہیں اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے انتہائی فرما بردار ہیں تو اولئک هم خیر البریہ انسان وہی ہیں لیکن ان میں سے جو اللہ کے فرما بردار بنتے ہیں وہ بہترین خلائق جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار ان کا بدلہ اللہ کے پاس محفوظ ہے اور وہ ان باغات کی شکل میں ہیں جو ریزیڈینشل گارڈنز ہیں بہترین رہائش گاہیں جہاں گویا کہ ان کی لذت نظر کا بھی بھرپور اہتمام ہوگا ہر وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اللہ تعالیٰ کے عجائبات جو ہے اس کا مشاہدہ کریں گے اور ان کے دامن میں نتشو روا ہوں گے خالدین فیہا اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ابدا ہمیشہ ہمیشہ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہیں ذالک لمن خشی ربہ یقیناً اللہ کی خشیت اور اللہ کا خوف تو اسی کے دل میں ہوتا ہے اپنے رب کا کہ جس کے اندر کچھ نہ کچھ تقویٰ موجود ہو اور یہ جو جنت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے تیار کی ہے ذالک لمن خشی ربہ جو اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہاں سے وہ مختصر صورتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا اور جس شخص کو بھی قرآن سے کچھ نہ کچھ دلچسپی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کم کوئی معیار ہونا چاہیے کہ یہ آخری صورتیں اسے یاد نہ ہوں اس لیے کہ اپنی نمازوں میں پڑھنے کے لیے اگر آپ کے پاس روائے قل ھو اللہ واحد اللہ الصمد کے کچھ نہیں ہے جبکہ اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہم جو ہے کس طرح دن رات ایک کرتے ہیں کیا کچھ سیکھتے ہیں کیا کچھ یاد کرتے ہیں کتنی محنت کرتے ہیں لیکن یہ کہ اگر آخری یہ صورتیں 13 یا 14 صورتیں اگر یہ بھی یاد نہیں ہے تو پھر یہ گویا کہ بہت بڑی محرومی ہے اور صرف یہ نہیں کہ یاد ہوں بلکہ اس کے معانی اور مفاہیم بھی آتے ہیں تاکہ جب آپ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہو کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ کا رب آپ سے کیا چاہ رہا ہے کس شے کا مطالبہ کر رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالہ جب کہ زمین کو ہلایا جائے گا ہلا مارا جائے گا جیسا کہ ہلایا جاتا ہے یہ قیامت کا زلزلہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم لوگوں اس دن کا جو یہ زلزلہ ہے وہ بہت بڑا سانحہ ہوگا یوم ترونہا تظہر کل مرضعۃ عما ارضعت بڑے پیارے الفاظ شروع حج کے شروع میں اور اس کو تو پڑھتے ہوئے یا سنتے ہوئے آدمی اس لیے بھی لہج جاتا ہے کہ مصر کے قاری تھے شیخ محمود خلیل الحسنی اب تو ان کے انتقال کو بھی 20-25 برس ہو گئے اب تو ہم زیادہ جانتے ہیں سدیس کو جانتے ہیں شعیب کو جانتے ہیں میں تو اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جبکہ یہ لوگ شاید ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے ہمارا قیام تھا کراچی میں دارالعلوم جو ہے اس کے قریب کورنگی کا علاقہ ہے تو وہاں دارالعلوم کی مسجد میں شیخ محمود خلیل الحسنی تشریف لائے تھے اور اس وقت میری عمر میرا خیال ہے کچھ 7 یا 8 سال ہوگی تو والد محترم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہم پھر ان کی اس مجلس میں گئے تھے، انہوں نے پھر وہاں جو ہے سورہ حج کی تلاوت کی، پھر سورہ شورا کی تلاوت کی تھی، لیکن یہ کہ وہ جو ایک لطف اور جو کیفیت تھی اس کو سنتے ہوئے اور ان کی آواز میں ان کا زیر و بم، اور اس کے اندر کہیں کوئی تسنو نہیں تھا، عبد الباسط صاحب کی آواز میں تو تسنو بہت تھے، جسے ڈاکٹر صاحب کہتے تھے کہ نخرا بہت کرتے ہیں نخرا، لیکن یہ کہ خلیل خسری جو ہے ان کی آواز کے اندر کوئی نخرا نہیں تھا، بہت ہی سادہ، لیکن یہ کہ اس کے معنی اور محافیم جو مفاہیم ہیں اس کے اندر جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ اپنے زیر و بم کے ذریعے اس کو واضح کیا کرتے تھے. تو یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. یہ قیامت کا نقشہ کھینچا گیا، وقت نہیں ہے کہ اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھوں. واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے تمام بوجھوں کو باہر نکال دے گی. زمین کے اندر ایک بہت بڑا بوجھ جو ہے وہ انسانوں کے اجزاء ہیں جو یہاں دفن کر دیے گئے، اور سورہ انشقاق میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دے گا وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، زمین کو کھینچا جائے گا اور اس میں جو کچھ بھی ہے وہ اپنے آپ کو اپنا باہر نکال دے گی، اگل دے گی. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان بڑا پریشان ہوگا، یہ زمین زلزلہ ختم نہیں ہو رہا، کیا مسئلہ ہے، کیا ہو گیا، ما لہا، اس زمین کو کیا ہوا، یہ تو بڑی اسٹیبل تھی. یوم اذن تحدث اخبارها، اور اس دن پھر جو ہے یہی زمین ہوگی کہ جو اپنے اوپر ہونے والے سارے جرائم اور سارے جو گناہ ہیں ان کا پردہ چاک کرے گی، جو احوال ہیں جو اخبار ہیں اس کو بیان کرے گی. بأن ربك أوحى لها، اس لیے کہ اس کا حکم دیا ہوگا اس کے رب نے، زمین کا بھی تو رب ہے نا، وہی جو ہمارا خالق ہے، اس کا حکم ہوگا. زمین کی کیا مجال کہ اپنے اوپر ہونے والے جرائم اور بڑے بڑے گناہ جو اس کو بیان نہ کرے. یوم ازی یسر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اور اس دن لوگوں کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا. مین تو دو ہی گروہ ہیں، اہل جہنم اہل جنت، لیکن اہل جنت میں بھی بہت سے درجات ہیں، گریڈیشنز ہیں، اسی طرح اہل جہنم میں بھی بہت سے طبقے ہیں. اور وہ لوگ جنہیں قرآن کہتا ہے کہ ہیں تو مسلمان لیکن قول و فعل کا تضاد ہے، جھوٹ بولنے والے، خیانت کرنے والے، وعدہ خلافی کرنے والے، گویا کہ وہ تمام رذائل کے جو اسلام سے جن کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ ان کی زندگیوں میں موجود ہیں. قرآن انہیں کیا کہتا ہے، منافق ہیں. اور منافقین کے لیے قرآن میں بیان کر دیا گیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کیونکہ جہنم کا بھی جو سب سے نچلا طبقہ ہے جہاں سب سے بڑھ کر عذاب ہو گئے، سب سے بڑھ کر اس کی ہولناکی ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے لیے تیار کیا ہے. اب ظاہر ہے اس آیت کو میں کہا کرتا ہوں ایسے مواقع پر، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا، ہم میں سے کوئی شخص جو ہے کتنا ہی جری کیوں نہ ہو اس کو کھرچ کر نکال تو نہیں سکتا. اور منافق کی ڈیفینیشن جب بات کریں گے تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ مسلمان ہیں، مسلمانوں کے سے شاعر بھی ہیں، وہ انسان وصلی وطعم انہم مؤمنون، حالانکہ کتنے لوگ ہوں گے جو نماز کی پابندی کرنے والے ہوں گے، پرسنٹیج آپ نکالیں گے تو شاید 95% وہ ہوں جنہیں نماز کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن یہ کہ جو نمازیں پڑھنے والے ہیں ان کا ذکر جب حضور کرتے ہیں لیکن جھوٹ بھی بولتے ہیں، دھوکہ بھی دیتے ہیں، وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں، گالم گلوچ بھی کرتے ہیں، امانت میں خیانت کرتے ہیں، تو الفاظ کیا تھے اس حدیث کے، وہ انسان و صلی و ظام مؤمنون، کا ایسا شخص جو ہے جس کے اندر یہ خصلتیں موجود ہوں، خواہ وہ نماز بھی پڑھتا ہو، زکاۃ بھی ادا کرتا ہو، روزے بھی رکھتا ہو، لیکن کانا منافقا خالصا. اللہ تعالی ہمیں بچائے، اور شعوری طور پر ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ جتنے بھی رضائل اخلاق ہیں، یہ نجاستیں ہیں جو ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں، ان سے اپنے آپ کو کسی طرح پاک کریں. یوم یسر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اس دن جو لوگوں کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، لیروا اعمالہم، تاکہ اپنے اعمال کے ثمرات کو دیکھ لیں، انہیں دکھلا دیے جائیں گے ان کے اعمال نامے. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرا، جو شخص بھی کوئی عمل کرتا ہے خواہ وہ ایک ذرے کے ہم وزن ہو خیر کا ہے تو اس کو بھی دیکھ لے گا اپنے اعمال میں. اور ذرہ میں نے عرض بھی کیا تھا کہ ذرہ بھوری چیونٹی کے انڈے کو کہتے ہیں، عام نیکڈ آئی سے آپ اس بھوری چیونٹی کو بھی نہیں دیکھ سکتے، بہت باریک، اور اس کا انڈا جو ہے اس کی کیا جسامت ہوگی، وہ ذرہ کہتے ہیں عربی زبان میں اسے. اور میں یہ عمل مثقال ذرۃ شر بن گرا، اور جو شخص بھی عمل کرتا ہے خواہ وہ ذرے کے وزن ہو لیکن اگر شر کا عمل ہے تو وہ بھی دیکھ لے گا، باریک پائے گا اپنے اس اعمال نامے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ذبحا، قسم ہے گھوڑوں کی کہ جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں، ذبح ضاد با اور ہا، یہ اس آواز کے لیے آتا ہے کہ جب کہ کسی شخص کو یا کسی حیوان کو سانس چڑھ جائے دوڑنے کی وجہ سے. فلموریات قدحا، اور پھر ان وہ گھوڑے کے جو اپنے قدموں کو جو ہے زمین پر ٹاپوں کو مار کر چنگاریاں نکالتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ جب آیات نازل ہو رہی تھی تو اس وقت بھی یہ جو نال لگتی ہے گھوڑوں کے, ظاہر ہے کہ عام جو گھوڑے کے کھر ہیں اس سے تو چنگاری نہیں نکلتی, وہ نال جو ہوتی ہے لوہے کی اس کی وجہ سے چنگاری نکلتی ہے. فالمغیرات صفحاً, اور وہ اور قصب انہی گھوڑوں کی جن کا پہلے ذکر ہو گیا کہ جن کی صفت کیا ہے کہ وہ صبح کے وقت جو ہے وہ غارت گری کرنے والے, کسی نے ایک دوسرے قبیلے پر حملہ کرنا ہے تو یہ بہترین وقت ہوتا ہے, لوگ جو ہے بڑی بے ہوشی کے دن سوئے ہوتے ہیں, جا کر حملہ کریں اور قبضہ کر لیں. فالمغیرات صفحاً, لیکن اس میں بھی جو اصل ٹول استعمال ہوتا ہے وہ وہی گھوڑے ہیں, جنگی گھوڑے. فاصل نہ بھی نقل فوسط نہ بھی جمع, اور پھر وہ گرد و غبار اپنے پیچھے اڑاتے سر پر دوڑتے ہوئے, فوسط نہ بھی جمع, اور بالآخر جو ہے دشمن کی جمعیت کے اندر گھس جاتے ہیں سفید چیتے ہوئے. یہ سب کچھ کرتے ہیں اس کے اشارے پر جو اس کی پیٹ پر بیٹھا ہوا ہے, جو اس گھوڑے کا خالق نہیں ہے. لیکن انسان کی بدنصیبی کیا ہے کہ وہ اپنے خالق کا کم سے کم یہ کہ ان گھوڑوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرے. اس لیے کہ آگے کیا آ گیا, ان الانسان لربہ لکنود, انسان بڑا ناشکرا ہے اپنے رب کا. ادھر گھوڑوں کی وفاداری دیکھیے کہ اس طرح اس کے سوال نے اشارہ کیا اور دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے اندر گھس گیا, اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. اسی طرح آپ کو معلوم ہے کہ کتوں کی وفاداریوں کے تو بڑے بڑے قصے معلوم ہیں, تو ان کو دیکھ کر ہی کوئی نصیحت حاصل کرو کہ ان کے تم خالق نہیں ہو, ان کے لیے صرف تھوڑا بہت کھانے پینے کا تم نے بندوبست کر دیا, اور وہ تمہارے اتنے وفادار ہیں, اور تمہاری وفاداری کا اللہ کے ساتھ کیا عالم ہے جو تمہارا خالق بھی ہے, مالک بھی ہے, تمہارا روزی رسا بھی ہے, مشکل کشا بھی ہے. جب بھی آدمی سے پوچھیں گے وہ یہ کہے گا روزی تو اللہ کی طرف سے آ رہی ہے, لیکن اس کی فرما برداری کرنے کو تیار نہیں. وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ, اور وہ خود اس کے اوپر سب سے بڑا گواہ ہے ناشکری پر. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, اور وہ اس مال کی محبت میں بڑا پکا ہے, بڑا پختہ ہے. اَفَلَا يَعْلَمُ, ہم پڑھ چکے سورہ فجر میں وہ مال کا ذکر, حُبًّا جَمًّا, بڑا ٹوٹ کر محبت کرتا ہے اس سے. افلا یادم اذا بشر ما فی القبور, کیا وہ جانتا ہے نہیں, اسے معلوم نہیں وہ دن جس دن کے قبروں میں سے لوگوں کو برآمد کر لیا جائے گا, اٹھایا جائے گا. وحصل ما فی الصدور, اور جو کچھ لوگوں کے دلوں کے اندر کوئی راز ہیں, کوئی چیزیں جو ہے ان کے سینے مدفن بن چکے ہیں, وسوسے ہیں, آتمی تمنائیں, یہ مضمون بھی بارہا گزر چکا ہے, ہر شے کھول دی جائے گی. ان ربہم بہم یوم ذل قبیل, اس دن ان کا رب جو ہے ان سے خوب باخبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم, القارعہ تو القارعہ, وہ کھڑکھڑا ڈالنے والی, کیا ہے وہ کھڑکھڑا ڈالنے والی, مراد وہ قیامت کا بہت بڑا سال ہے عظیم. وما ادراک ما القارعہ, تم کیا جانو وہ کون کہ وہ کیا شے ہے, اس کی ہولناکی کتنی ہے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث, اس دن تم دیکھو گے ان لوگ ان انسانوں کو کہ وہ ہوں گے ایسے گویا کہ جس طرح پتنگے جو ہوئے وہ اڑ رہے ہوتے ہیں. کبھی آپ نے برسات کے دنوں میں کوئی مرکری کا بلب روشن ہے اور پھر پرندے جس طرح ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں, یہ کیفیت ہوگی اس دن انسانوں کی, تعداد ان کی کتنی زیادہ, اور پھر نفسہ نفسی کا عالم. وتکون الجبال کالعہن المنفوش, اور یہ پہاڑ ایسے ہو جائیں گے گویا کہ دھنکی ہوئی روئی. پہاڑوں کے بھی تو بہت سے رنگ ہیں نا, سنگ مرمر کے پہاڑ جو ہے بالکل جسے آپ کہیے کہ وہ وائٹ ہوتے ہیں, برلینٹ وائٹ. اسی طرح ایسے پہاڑ بھی ہے جن کا پتھر انتہائی سیاہ ہوتا ہے, غرابیب سود کی الفاظ میں پڑھے, جس طرح کوے کی جو ہے رنگت ہوتی ہے, غرابیب غراب کی جمع ہے, غراب کوے کو کہتے ہیں, کوے کی طرح بالکل سیاہ رنگت والے ایسے پہاڑ بھی ہوتے ہیں. اب جب یہ ریزا ریزا ہو کر اسی طرح سرخ پتھر, یا آپ کے یہاں جو آج کل جو ٹائلیں استعمال ہوتی ہیں کہاں سے آ رہی ہیں, اب تو آرٹیفیشل بھی ہماری ٹیکنالوجی بہت آگے بڑھ گئی, آپ پہچان ہی نہیں سکتے کہ یہ جو ہے اوریجنل ٹائل ہے یا یہ کہ یہ آپ کی مینوفیکچرڈ ہے کسی فیکٹری کے اندر. لیکن یہ کہ باہر ہے سرخ پہاڑوں اور سرخ پتھروں والے پہاڑ بھی ہوتے, تو مختلف رنگ کی جو ہے دھنکی ہوئی روئی جو ہے وہ فضا میں منتشر ہوگی. تو اما من ثقلت موازینہ, اصل شے کیا ہے توجہ کے قابل, تو وہ لوگ کہ جن کے موازین نیکیوں کے پلڑے اس دن بھاری ہوں گے, فہو فی عیشت راضیہ, تو وہ ہوں گے ایسی زندگی میں کہ جس سے وہ بڑے خوش ہو جائیں گے. ظاہر جنت کی تمام نعمتوں کو اپنے ذہن میں لے آئیے. وہ اما من خفت موازین ہوں, اور وہ لوگ کہ جن کے وہ ہلکے رہ جائیں گے پلڑے, وہ کہ نیکیوں کا پلڑا جو ہے ہلکا ہو گیا اور اس کے جواب میں بدی کا پلڑا جو ہے زیادہ بدی ہے زیادہ بھاری ہے. فاموہ ہاویا, تو ان کا ٹھکانہ تو ہوگی پھر آویا. وما ادراک کما ہی, قرآن حکیم کا یہ اسلوب ہے کسی اہم شے کو بتانے کے لیے جو ہے وہ پھر وہ انداز اختیار کر, تمہیں کیا پتا وہ ہاویا ہے کیا. عربی زبان میں تو ہوا یہ بھی آتا ہے کسی کو اوپر سے نیچے گرا دینا, لیکن ہم زیادہ سے زیادہ کیا تصور کر سکتے ہیں, کسی پہاڑ یا چٹان پہ سے آپ نے کسی کو دھکا دے دیا, اس سے زیادہ کا تو تصور نہیں ہے. لیکن وہاں کتنی گہرائی ہوگی جہنم کی، وہاں بھی ہے فأمه هاوية، وہ ایک بہت گہری ہے جہنم، گڑا ہے بہت بڑا. اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ ہاویا ہے کیا؟ وما ادراک ما هي، اس کی اصل ماہیت کیا ہے، وہ ہے کیا شے؟ نار حامية، وہ جہنم کی آگ ہے، بھڑکتی ہوئی آگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاکم التکاثر، تمہیں تکاثر کہتے ہیں روپے پیسے کی کثرت کی طلب. الحاکم تمہیں غافل کر دیا تکاثر نے، روپے پیسے مال و دولت کی کثرت کی طلب نے. حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تمہیں تمہاری قبروں تک پہنچا دیا گیا، تم قبروں تک پہنچ گئے. یہ اصل میں جو حرص ہوتی ہے، جو طمع اور لالچ انسان میں ہوتی ہے روپے پیسے کی، اس کو جو عام طور پر ہمارے یہاں محاورات یا تعمیر کہا جاتا ہے، اب اس کی حرص جو ہے وہ تو صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، اس لیے کہ اس میں کہیں کوئی کمی واقع ہوتی نہیں. بلکہ بدقسمتی یہ کہ انسان جتنا زیادہ موت کے قریب ہوتا جاتا ہے، یہ حرص اور لالچ اور اس میں بڑھتی چلی جاتی ہے اکثر و بیشتر. ہاں بہت سی مثالیں ایسی ہیں کہ جو زندگی کے اس فیز میں آ کر ایک یو ٹرن لیتے ہیں، اپنی زندگی کے اندر جو ہے بڑی تبدیلی پیدا کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں بنائے اور اس نقشے بدن فضن پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن اکثر و بیشتر تو یہ الحاکم التکاثر حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم اپنے قبروں تک پہنچ جاتے ہو. کلا سوف تعلمون، نہیں ہرگز نہیں، تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا تمہارا انجام کیا ہوگا. کیا شے معلوم ہو جائے گی؟ تمہارے انجام کے بارے میں. ثم کلا سوف تعلمون، اور کچھ نہیں، پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا تمہارا انجام. کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش کہ تمہیں علم ہو وہ علم جو علم الیقین والا علم ہے. علم کے بھی اصل میں تین درجے ہیں، ایک ہے علم الیقین کہ جس میں جو ہے کسی شے کو آپ نے دیکھا اور علم کی حد تک جو ہے آپ نے اس کا احاطہ کر لیا. اس کی مثال جو ہے بڑی خوبصورت ہے کہ آپ کہیں ویرانے میں جا رہے ہیں، آپ نے دھواں دیکھا، دھواں دیکھ کر اب آپ کے جو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے تو آپ نے فوراً اندازہ لگا لیا کہ یہ دھواں ہے تو یہاں آگ روشن ہے، اور آگ ہے تو کوئی نہ کوئی شخص بھی ہوگا. لہذا اس ویرانے میں وہاں جاتے ہیں اور جا کر اسے کوئی رستہ پوچھتے ہیں، کوئی سوالات ہیں کوئی اس سے کریں گے. تو یہ انسان کا جو ہے کہ وہ ڈیٹا جو انفر کرتا ہے اپنے اس ماحول سے، اس کی بنیاد پر اس نے ایک فیصلہ کیا. ایک عین الیقین ہے کہ آپ خود چل کر، دھواں جو ہے وہ تو گرد و غبار کا بھی ہو سکتا ہے، ایسے گرد و غبار اڑے کہ دور سے آپ کو دیکھنے میں دھواں لگے، جب آپ جا کر دیکھیں گے تو عین الیقین والا درجہ حاصل ہوگا کہ اپنی آنکھوں سے آپ نے خود مشاہدہ کر دی ہاں یہ آگ ہے. لیکن آگ اب آپ کو معلوم ہے، آج کل تو اس کے بہت سے مظاہر آپ نے دیکھے، مصنوعی آگ بھی ہوتی ہے، سردیوں میں ہیٹر جل رہے ہوتے ہیں، ہیٹنگ ایلیمنٹ کہیں اور لگا ہوا ہے، لیکن یہاں آپ کو ایسے لگے گا گویا کہ گلو کرتے ہوئے جو انگارے ہیں وہ جل بجھ رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں آپ کی ڈیکوریشن پیسز کے طور پر ڈرائیونگ میں اکثر و بیشتر نظر آتی ہیں. اسے آپ مصنوعی آگ کہتے ہیں، گویا کہ نظروں کا دھوکہ ہے. یا کہ شادیوں کے موقع کے اوپر جو ہے وہ نیچے گلوور لگا دیتے ہیں اور ہم درمیان میں ایک شمع رکھ کر اوپر جو ہے وہ پنیوں کو ایسے وہ پھڑپھڑاتی ہیں جیسے دور سے دیکھنے پہ کوئی شک کہہ ہی نہیں سکتا کہ آگ نہیں. لیکن اب یہ حق الیقین کیا ہے کہ آپ وہاں پہنچ گئے، آگ نماش ہے آپ کو نظر آ رہی ہے، حقیقت آگ نہیں ہے. آپ نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا اور اس میں داخل کر دیا، اس کے اندر کوئی حدت اور تمادت ہے ہی نہیں، وہ تو مصنوعی تھی. تو یہ تین درجے ہیں، علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین. یہاں جو ہے دو چیزوں کا ذکر آ رہا ہے، کاش کہ تمہیں وہ پہلا درجہ حاصل ہو جائے علم الیقین والا. لترون الجحیم، اور جب تم دیکھو گے اپنی نگاہوں سے اس جہنم کو، ثم لترونها عین الیقین، تو اب تمہیں یہاں وہ یقین کی عین الیقین والی حیثیت جو ہے وہ گویا کہ حاصل ہو جائے گی کہ تمہارا اپنا مشاہدہ ہے جہنم کا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور اس دن تو پھر تم سے لازماً سوال کیا جائے گا ان نعمتوں کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا میں عطا کی تھی. بڑا پیارا واقعہ ایک سیرت کا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ گھر سے نکلے تو روایات میں ہے کہ آپ کا کئی وقت کا خاکہ تھا، اور یہی معاملہ جو حضرت ابوبکر کا بھی تھا، حضرت عمر کا بھی تھا، گزر رہے تھے تو اچانک ایک انصاری صحابی سے ملاقات ہو گئی. جب معلوم ہوا تو حضور نے کچھ بات کی تو وہ فوراً اپنے باغ میں لے گئے، اور جاتے ہی ایک بچڑا ذبح کیا اور اس کا گوشت جو ہے وہ بھون کے جو ہے حضور کی خدمت میں پیش کر دیا. تازہ تازہ کھجوروں کے جو ہے خوشے اتارے وہ حضور کے سامنے ایک تھال میں رکھ کے وہ پیش کر دیے، تو آپ نے اس میں سے کھایا. اور اس کے بعد پھر کہا تھا جو آپ کے ساتھ تھے کہ یہ ہیں وہ نعمتیں کہ اس کے بارے میں آپ کے اپنے سوال ہوگا. اب گویا کہ جو توانائی تم نے ان کے ذریعے حاصل کی، جو صحت تمہیں ملی ان چیزوں کے کھانے سے، وہ لگائی کہاں، جلائی کہاں؟ دنیا کمانے میں گلائی، یا یہ کہ آخرت بھی کوئی ترجیح رہی ہے؟ آخرت کے لیے بھی تم نے کوئی اعمال یا کوئی کسب کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور انسان جو اللہ تعالیٰ کی انعامات اور احسانات ہیں اس کی ذات پر ان کا شمار کر نہیں سکتا. دو مقامات قرآن کے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم شمار کرنا چاہو اللہ کی نعمتوں کو تو احصاء کر ہی نہیں سکتے, تمہاری گنتی ختم ہو جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, والعصر ان الانسان لفی خسر, یہ سورہ مبارکہ جو ہے ہمارے منتخب نصاب کی بھی بنیاد اور قرآن حکیم کی جامع ترین سورہ, جامعہ کہتے ہیں بہت سادہ الفاظ لیکن انتہائی گہرے مضامین کی حامل. کہا جا سکتا ہے کہ پورے قرآن حکیم کا نچوڑ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان تین آیات میں جمع کر دیا. اور یہ خیر قول جو ہے یہ میرا نہیں ہے بلکہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا, کہ وہ فرماتے ہیں کہ لو تدبر الناس هذه السورۃ لوسعتهم, اگر لوگ صرف اسی ایک سورت کے اوپر غور و فکر کریں, اسی پر مائکروسکوپ فٹ کر کے بیٹھ جائیں, اور ایمان کی جو ڈائمنشنز اور مقامات پر آئی ہیں, اعمال صالحہ کی کتنی اور جو ہیں گریڈیشنز ہیں, یہ تمام چیزیں اسی کی گویا کہ جس طرح ایک بند کلی ہوتی ہے, اس کو جو ہے بند ہے تو وہ آپ کو بالکل ایک ڈوڑی کی شکل میں نظر آ رہی ہے, لیکن جب وہ کھل جاتی ہے تو بہت خوبصورت پھول ہے. اس کی فرض کیجئے گلاب کا پھول ہے, اس کے اندر جو ہے کوئی 100 کے قریب پنکھڑیاں ہیں, لیکن جب تک وہ کلی کی حالت میں وہ بند ہے, اب کھلے گی تو آپ کو اس کے جو ہے ایک ایک پنکھڑی الگ نظر آ جائے گی. تو یہ سورہ مبارکہ جو ہے اس قرآن حکیم کے لیے درجہ ایک بیج کے ہے, اور پورا قرآن اس کی تفسیر ہے, اور یہ اقوال جیسا کہ میں نے عرض کیا حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے, اور اسی طرح ان کی طرف ایک دوسرا قول بھی منسوب ہوتا ہے کہ لو لم ينزل من القرآن سواها لكفت الناس, اگر قرآن میں سوائے اس سورت کے کچھ بھی نازل نہ ہوتا تب بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے رہنمائی کے لیے کافی تھی. والعصر ان الانسان لفی خسر, زمانے کی قسم ہے, زمانہ گواہ ہے, تمام انسان خسارے اور تباہی سے دو چار ہونے والے ہیں, ہوتے رہے ہیں, اس لیے کہ جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی رسولوں کو بھیجا انہوں نے دعوت کو رد کر دیا تو وہ بھی پھر بڑی تباہی سے دو چار ہوئے. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات, ہاں اگر آپ ماضی کی بات کریں گے تو وہی لوگ بچائے گئے جو رسول پر ایمان لانے والے تھے, جو توحید پر قائم رہے, نیک اعمال کرنے والے, حق کا ساتھ دینے والے, حق کے علم بردار بن کے کھڑے ہونے والے, اور اسلام میں جو بھی مصائب آئے پھر ان کو جو ہے پوری خوش دلی کے ساتھ تحمل کے ساتھ برداشت کرنے والے. تو یہ چار لوازم نجات کا ذکر ہے, اور ظاہر ہے کہ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ جنت میں بہت اونچے درجات ملیں گے ان لوگوں کو جن میں یہ چار اوصاف ہوں گے, بلکہ جسے آپ کہیے کہ منیمم پاسنگ پرسنٹیج, کہ جس سے کم پر کامیابی نہیں ہے. ایک تو ڈسٹنکشن ہے اے پلس گریڈ لے لیا ہم نے, یا کہ اے لے لیا یا بی لے لیا, لیکن یہ کہ یہاں تو اس گریڈ کی بات ہو رہی ہے کہ جہاں بالکل فیلئر ہے, قسم کھائی گئی زمانے کی بڑی تیزی کے ساتھ یہ جو ہے وقت گزر رہا ہے, یہ گواہ ہے اس بات کے اوپر. بسم اللہ الرحمن الرحیم, باقی ہے کہ اس موضوع پر بہت کچھ کہنے کو ہے لیکن وقت نہیں ہے ہمارے پاس. ویل لکل ہمزۃ لمزہ, تباہی اور بربادی ہر اس شخص کے لیے کہ جو پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنے والا ہے, ہمزہ اور لمزہ رو در رو ایک دوسرے کو تانا دینے والا ہے. ہمارے نزدیک تو یہ بہت سی معمولی اخلاقی نوعیت کی برائیاں ہیں, یہ کوئی اتنا بڑا گناہ ہے ہی نہیں, غیبت کرنا کون سا اتنا بڑا گناہ ہے, سوائے یہ کہ وہ آیت اگر ہمارے ذہن میں فوراً نہ آ جائے جس میں اللہ تعالیٰ نے غیبت کرنے والے کو مساوی قرار دیا, گویا کہ وہ شخص اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہو, یا یہ کہ کسی کو تانا دے دینا, ہمارے نزدیک تو بہت چھوٹا سا کوئی اخلاقی برائی ہے. ٹھیک ہے برا ہم سمجھتے ہیں, لیکن یہاں کہا گیا ویل ہے ان لوگوں کا مقدر, ویل کوئی چھوٹی موٹی جو ہے نقصان یا چھوٹی تباہی کی بات نہیں ہے, بہت بڑی تباہی اور ہلاکت منتظر ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو رو در رو تانا دینے والے ہیں یا پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے والے ہیں. اور حضور کی ایک حدیث جس میں آپ نے فرمایا کہ بیل جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے جس سے خود جہنم بھی پناہ مانگتی ہے. اللہ کی جمع معلوم معددہ, جس نے جمع کیا اپنا مال اور اسے گن 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 کر رکھا, بڑا خوش ہوتا رہا کہ آج اتنا تھا کل اتنا ہو گیا, یا بیلنس شیٹ جو ہے مختلف بینکوں سے منگوا منگوا کر اس کا جو ہے مطالعہ کرتا ہے, اسٹڈی کرتا ہے, پھر کمپیریزن کرتا ہے, بہت خوش ہوتا ہے. یہ سب انہ معلوم اخلدہ, اور وہ یہ گمان کرتا ہے کہ شاید اس کا مال جو ہے ہمیشہ اس کے پاس رہے گا, حالانکہ اس کی اپنی زندگی کے کوئی بھروسہ ہی نہیں. اگلے دن نکلے ہیں کسی بڑے کام کو حاصل کرنے کے لیے, اصل میں ایکسیڈنٹ ہو گیا, جو کچھ جمع کیا ہوا تھا کہاں گیا, کسی کام نہیں آیا. سمجھتا یہ ہے کہ شاید یہ ہمیشہ اس کے پاس رہے گا, اللہ لا یمسن نفس ختم, ہر بھی نہیں, اس کو تو ختمہ میں ڈالا جائے گا. ہے تو عربی بھی آتا ہے کسی شے کو چکنا چور کرنے کے لیے, تو ختمہ گویا کہ جہنم کا وہ طبقہ جہاں انسان کے جو ہے وہ چکنا چور کر دیا جائے گا, قیمہ بنا دیا جائے گا, بہت سخت الفاظ ہیں. وما ادراک ما حطمہ، تمہیں معلوم ہے یہ حطمہ کس وادی کا نام ہے؟ حطمہ ایک وادی کو بھی کہتے ہیں، جہنمی کی وادی ہے، نار اللہ الموقدہ، یہ وادی ہوگی اس اللہ کی آگ میں کہ جو بھڑکائی ہے اللہ نے، جہنم میں ایک وادی ہے، التی تطلع علی الافئدہ، وہ آگ کے جو انسان کے دلوں تک اپروچ کرے گی. یہ دنیا کی آگ جو ہے یہ تو آپ کے ظاہری جسد کو جلاتی ہے نا، لیکن یہ کہ آخرت کی وہ جو جہنم کی آگ ہوگی اس کی رسائی دلوں تک ہوگی. التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدۃ فی عمد ممددہ، اس آگ کو ان پر بند کر دیا جائے گا، فی عمد ممددہ، بڑے بڑے ستونوں کے اندر، اور یہ آگ کے ستون ہیں، اور ان کے اندر جو تپش اور حرارت ہوگی اس کا آپ اندازہ کیجیے، اور اوپر سے ان کو موند دیا گیا، ان ستونوں کو بند کر دیا گیا تاکہ ساری حرارت اندر رہے. اس پر فوری طور پر ہمارا جو ریشنلسٹ قسم کا جو طبقہ ہے یا ذہن ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان تو فوراً مر جائے گا، قرآن کی جگہ کہہ چکا کہ موت نہیں آئے گی وہاں، فدعو ثبوراً کثیرہ، ایک موت نہیں ہزاروں موتیں طلب کرو، موت تو ہے ہی نہیں. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ موت کو جو ایک مہینے کی شکل میں لا کے ذبح کر دیا جائے گا تاکہ سب لوگوں کو، جہنم والوں کو بھی اور جنت والوں کو بھی، یہ اویئرنیس ہو جائے، معلوم ہو جائے کہ اب یہاں موت کا معاملہ نہیں ہے، جنت ہے تو ہمیشہ ہمیش کی ہے، اور جہنم کی ہولناکی ہے، تو موت ایسی نہیں ہوگی کہ جو ان کے جو بھی کرب ہے، جو تکلیف ہے، اس کا جو ہے کہیں خاتمہ یا منقطع کر دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے دیکھا نہیں یا غور نہیں کیا کہ کیا کیا تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ. اب اس سورہ مبارکہ کے اندر واقعہ ہے ابرہا، جو اصل میں یمن کا بادشاہ تھا، اور اس نے کوئی اپنے وہاں جب اس کے علم میں آیا کہ اس طرح بیت اللہ مکہ میں ہے، اور اس کے پھر دو جمع ہوتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں، بڑے چڑھاوے اور نذرانے آتے ہیں، تو اس نے بھی کوئی بہت بڑا جو ہے ایک معبد بنایا، کوئی کلیسا بنایا، گرجا، اور اس کی طرف اس کا خیال تھا کہ جناب لوگ آئیں گے. لیکن یہ پھر ایک معاملہ ہوا کہ جو یہاں کے عرب کے رہنے والے تھے ان میں سے، اگرچہ یمن بھی اس کا بالکل جنوبی حصہ ہے، لیکن یہ کہ مکہ کے رہنے والے کسی شخص کو جو ہے کوئی عجیب حرکت سوجی، وہ وہاں گیا اور وہاں جا کے کوئی نجاست کر دی، اس کے اوپر اس کے اندر جو ہے جوش انتقام ہوا کہ یہ کون شخص آیا تھا کہ جو میرے اس کلیسا کا، یہ جس کو آپ کہ یہ نجس کر گیا اس کو. پھر اس نے وہاں ہاتھیوں کا لشکر دیا، اور بعض روایات کے مطابق اس کے ساتھ کچھ 6,000 کی فوج تھی اس زمانے میں، جبکہ مکہ میں کل رہنے والوں کی تعداد چند ہزار ہوگی، 6,000 کی فوج، اور اس کے اندر کافی بڑی تعداد ہاتھیوں کی تھی، اور اس کا ایک کوئی بہت بڑا ہاتھی بھی تھا، اس کا کوئی خاص نام تھا، وہ میرے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا، میں نوٹ نہیں کر سکا. لیکن یہ کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی سرگرمی کے لیے پرندوں کے کچھ جھنڈ کے جھنڈ بھیجے کہ جن کی کنکری، جن کی چونچوں میں بھی اور ان کے پنجوں کے اندر کنکریاں تھیں چھوٹی چھوٹی سی، بظاہر ایک کنکری کیا کر لے گی، لیکن یہ کہ ان کنکریوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ اثر رکھ دیا کہ اگر کسی شخص کو لگ جاتی تھی تو وہ نہ صرف مر جاتا تھا بلکہ اس کا پورا جسم جو ہے وہ گل سڑ جاتا تھا. اور اسی طرح ہاتھی جیسے جانور، اور ہاتھی کا معاملہ اہل عرب نے کبھی ہاتھی دیکھا ہی نہیں، یہ بالکل نئی قسم کی چیز ان کے سامنے آئی، تو وہ تو بہت ہی خوفزدہ ہو گئے. اور روایات میں ہے کہ وہ تو پورے مکے کو خالی کر کے جو ہے پہاڑوں پر چڑھ گئے تھے. یہ واقعہ بھی ہے 571 عیسوی کا، جسے عام الفیل کہتے ہیں، اور اس واقعے کے ٹھیک 50 دن کے بعد ہے ولادت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، 50 دن کے بعد، یہ بھی بالکل معتبر جسے آپ کہیے نا، بالکل ایگزیکٹ تاریخ ہے. تو بہرحال اس موقع پر بھی ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ حضرت حضور کے جو دادا تھے عبد المطلب تھے، ان کے کچھ اونٹ تھے کہ جو وہاں موجود تھے اس وادی کے اندر، تو ابرہا کے فوجی گئے اور اونٹوں کو پکڑ کر لے آئے. تو اب آئے عبد المطلب ابرہا کے پاس اور آ کر کہا کہ میرے اونٹ میرے حوالے کرو. تو اس شخص نے بڑا ایک تنگیہ فکرہ کہا کہ ہم تو تمہارے اس بیت اللہ کو گرانے آئے ہیں، منہدم کر رہے آئے ہیں، تمہیں اپنے اونٹوں کی فکر ہے؟ میں تو، تم تو بہت وجیع انسان ہو اور بہت ہی دیکھنے میں بھی بڑی عقل و دانش لگتی ہیں، بہت ہی خوبصورت تھے عبد المطلب. تو اس پر اس نے یہ فکر کچھ کر دیا کہ ہم تو تمہارے معبد کو بیت اللہ کو ڈھانے آئے ہیں، تمہیں اپنے اونٹوں کو فکر ہے؟ تو اس پر وہ سنہری جملہ کہا تھا عبد المطلب نے، انہوں نے کہا کہ جس کا گھر ہے اس کی حفاظت کا خود ذمہ لے گا، تو اللہ کا گھر ہے نا، اللہ کرے گا حفاظت. اور اللہ نے پھر کیسے حفاظت کی کہ وہ کنکریاں جن کے بارے میں آدمی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور وہ پورا کا پورا لشکر جو ہے بالکل گلی سڑی لاشیں جو ہے کتنا عرصہ وہاں تعفن رہا ہے، وادی محسر آج بھی موجود ہے. لیکن یہ کہ بہرحال یہ پھر ایک بہت بڑی ایک مثال تھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت. حالانکہ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ ابھی یہ وقت وہ ہے جبکہ بیت اللہ میں بت رکھے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود اس کی ایک حیثیت تو ہے نا بیت اللہ کی. تو اس وقت کہا تھا عبد المطلب نے کہ اونٹ میرے ہیں لہذا مجھے ان کی فکر ہے، میرا مال مجھے واپس کرو، باقی یہ گھر جس کا ہے اس کی حفاظت وہ خود کر لے گا. علم تر کئی ففات ربو کا بے اصحاب الفیل کا تم نے دیکھا کیا کیا تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ. علم یا جال کئی دہم فی تزلیل, وہ تو بڑی جو ہے عزم و ارادے کے ساتھ آئے تھے ہم کعبے کو ڈھا دیں گے, تو کوئی ہم کو بالکل جو ہے ان کی پلاننگ ختم نہیں کر دی, کوئی شے جو ہے وہاں موجود نہیں گئی اور وہ لوگ تمام جو ہے شکست پا گئے. وارسل علیہم طیر الابابیر, اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پھر بھیجا ان پرندوں کو کہ جو جھنڈوں کی شکل میں تھے. ترمیہم بحجارت من سجیل, اور وہ پھینکتے تھے ان کے اوپر سنگ گل. سجیل اصل میں بہت چھوٹی سی کنکری, ایک پرندہ چھوٹا سا اس کے منہ میں کتنا بڑا پتھر آ جائے گا اور کتنی وزنی کنکری اس کے پنجوں میں آ جائے گی, ظاہر آپ اس کا تصور کر سکتے. سنگ گل چھوٹے چھوٹے سے پتھر کنکریاں تھیں. فجعلہم کعصف ماکول, اور پھر ان کو کر دیا ان تمام لوگوں کو گویا کہ بھوسا, بلکہ اس کا ترجمہ یہ بھی کیا گیا کہ جانور جب جگالی کرتا ہے تو جو جھاگ اس کے منہ سے نکلتی ہے یہ حشر ہو گیا تھا ان ہاتھیوں کا بھی اور ان لوگوں کا بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإلاف قریش, اللہ تعالیٰ نے مانوس کر دیا قریش کو, کس شے سے؟ إلافهم رحلة الشتاء والصيف, انہیں مانوس کر دیا ہے جاڑے اور گرمی کے سفر سے. اصل میں یہ بہت بڑی بات ہے کہ جہاں مکہ میں چونکہ بیت اللہ تھا تو یہاں کے جو بیت اللہ کے متولی تھے تو ان کے جب قافلے جایا کرتے تھے شام کی طرف یا یمن کی طرف تو ان کو عموماً کوئی خطرہ نہیں ہوتا تھا, اس لیے کہ کوئی اور ان کے جو ہے ڈکیتی نہیں کرتا تھا, راجنی نہیں کرتا تھا. سارے قبائل کو معلوم تھا, ہر قبیلے کا کوئی نہ کوئی بت جو ہے وہاں موجود ہے, وہ گویا کہ رہن رکھا ہوا ہے. اور یہ چیز اہل مکہ کے لیے بھی گویا کہ ان کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ معاش بھی بن گئی تھی. جو چڑھاوے آتے تھے, نذرانے آتے تھے, پھر یہ سونا جو سونے جواہرات آ رہے ہیں, اور پھر یہ کہ یہ تو ابو لہب کے بارے میں مشہور تھا کہ ایک باقاعدہ جس طرح پورا ایک ہوتا ہے ہرن, سونے کا ہرن جو ہے کسی قبیلے نے اپنی دیوی کے چرنوں میں چڑھایا اور وہ غائب ہو گیا, کہاں چلا گیا معلوم ہوا. پھر بعد میں تحقیق پتا چلا کہ ابو لہب جو ہے وہ چوری کر کے لے گیا تھا. غزال ذری, اب یہ تمام چیزیں گویا کہ وہ ان لوگوں کی ایک معیشت کا بھی بہت بڑا سامان تھا بیت اللہ, لہٰذا اللہ تعالیٰ اپنے اس احسان کا ذکر فرما رہے ہیں کہ ان کو اپنے مانوس کر دیا, اس لیے کہ بیت اللہ ہے, ان کے قافلے کے اوپر کوئی حملہ نہیں کرتا, کوئی غارت نہیں گلی نہیں کرتا, کوئی ڈاکہ نہیں پڑتا, اس لیے کہ بیت اللہ میں ان کے بت موجود ہیں, ان کی کوئی نہ کوئی جو ہے وہ پھٹکار پڑ جائے گی یا لعنت پڑے گی ان لوگوں کے اوپر. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, تو انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں. جس ٹرین کا ذکر کیا گیا نا, تجارتی قافلے جایا کرتے تھے, مکہ بالکل درمیان میں ہے, شمال میں ہے شام, اور جب بھی گرمیاں ہوتی تھیں تو ان کے قافلے جاتے تھے شمال میں, اس لیے کہ وہاں نسبتاً ٹھنڈا علاقہ ہے, اور سردیوں میں یمن کی طرف جنوب کی طرف جایا کرتے تھے, تو ان کے لیے پھر کوئی خطرہ نہیں تھا جو یہاں کہا گیا. تو انہیں چاہیے کہ جس گھر کی وجہ سے انہیں یہ پروٹیکشن حاصل ہے اور وہ گھر بہت بڑا ذریعہ ہے ان کی معاش کا, جو چڑھاوے اور نظر نظرانے آتے ہیں وہ انہیں کی ملکیت میں جاتے ہیں. الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف, وہ اللہ کے جس نے انہیں بھوک کی حالت میں ان کو پیٹ کی سیلابی کا اہتمام کیا, کھانا فراہم کیا, وآمنہم من خوف, اور پھر یہ کہ امن دے دیا جبکہ وہاں کوئی قافلہ محفوظ نہیں رہتا تھا, ان لوگوں کے قافلے محفوظ رہتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین, کیا تم نے غور کیا اس شخص کی حالت پر کہ جو جزا و سزا کا انکار کرنے والا ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم, دیکھیے صرف یہ عمل جو ہے گویا کہ عکاسی کر رہا ہے کہ اسے آخرت پر ایمان نہیں ہے. یہی وجہ جو حضور نے کہا نا کہ خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں, تین مرتبہ, جس شخص کا پڑوسی اس کے ایزا سے اس کے شر سے امن میں نہیں ہے. حالانکہ آپ دیکھیے کہ حضور ایک شخص کی نفی کی تین مرتبہ قسم کر, واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن. صحابہ کرام تو پریشان ہو گئے, کون بدبخت ہے کہ جس کے ایمان کی نفی کر رہے ہیں اللہ کے رسول. یہ سوال کیا گیا تو جو جواب آیا وہ کیا تھا؟ الذی لا یامن جاره بواعثه, وہ شخص کے جس کی اذیت رسانی سے اس کا پڑوسی امن میں نہیں ہے, تنگ کرتا ہے لوگوں کو, تو وہ ایمان نہیں ہے. اس لیے کہ یہ تمام اعمال جو ہیں انسان کے غمازی کرتے ہیں کہ اسے آخرت پر ایمان ہے یا نہیں. تو جو شخص یتیمے کے حقوق جو ہے اس کو ادا نہیں کرتا, اس کا آخرت پر ایمان نہیں. فذلک الذی یدعو الیتیم, تو یہی وہ شخص ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے, ولا یحض علی طعام المسکین, اور فقراء اور مساکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب تو نہیں دیتا. فویل للمصلین, اگر یہی اوصاف کسی ایسے شخص میں جو بظاہر نماز بھی پڑھنے والا ہے تو آگے بہت بڑا, جسے آپ کہیے کہ یہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ تماچا رسید کیا گیا اس نمازی کے منہ پر, کہ تباہی ہے پھر اس نمازی کے لیے کہ جس کا عمل تو یہ ہے جو نمازی کر رہے ہیں اسے آخر پر یقین نہیں. نماز پڑھ رہا ٹھیک ہے, اٹھک بیٹھک ہے, ایک فرض اپنے ادا کر دیا. فوائد للمصلین, تباہی اور بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے، الذین ہم عن صلاتہم ساہون، کہ جو اپنی نمازوں سے غفلت اختیار کرنے والے ہیں. الذین ہم یراؤون، غفلت جو ہے وہ صرف یہ نہیں کہ نمازوں کو نہ پڑھنا غفلت ہے، نمازوں کو وقت پر نہ پڑھنا، جماعت کے ساتھ نہ پڑھنا. کوئی شخص یہ سمجھے کہ نہیں جی جماعت کے لیے میں جاؤں گا تو یہ ریاکاری ہو جائے گی، لوگ سمجھے کہ بڑا نمازی ہے، مجھے تو گھر میں پڑھنا چاہیے. نہیں، جو بھی فرض عبادات ہیں انہیں اللہ اعلان کرنا چاہیے، دین کی حکمت ہے. زکات آپ کو دینی ہے، فرض ہے، بتا کر دیجیے، اللہ اعلان دیجیے. لیکن جہاں تک صدقات نافلہ کا تعلق ہے، صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، تو اس کے لیے تو حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ جو آپ کا داہنا ہاتھ جو کوئی خرچ کرے تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ اس نے کیا خرچ کیا. اس درجے اخفاء ہونا چاہیے. الذین هم عن صلاتهم ساهون، جو اپنی نمازوں سے غفلت برتنے والے ہیں. الذین هم یراؤون، کہ جو ریاکاری کرتے ہیں دکھاوے کی نماز. اور حضور کی وہ حدیث بھی ذہن میں لے آئی، من صلی یرائی فقد اشرک، جو شخص نماز پڑھتا ہے لوگوں میں نمازی کہلوانے کے لیے، دکھاوے کے لیے، تو شرک کر رہا ہے. اس لیے کہ اس کا یہاں مقصد جو ہے اللہ کی رضا حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ لوگوں کے اندر جو ہے اپنے اس جو بھی نمازی ہونے کے جو ہے وہ لوگوں کے اندر اس کا پرچارک کرنا چاہتا ہے. وہ یمنعون المعمول، اور برتنے کی معمولی چیز بھی وہ بھی ایک دوسرے کو نہیں دیتے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کوئی توا ہے، کوئی چمٹا ہے، کسی نے کوئی شے مانگ لی، لیکن یہ کہ اتنا بھی ظرف نہیں ہے کہ کسی برتنے کی شے کو جو ہے معمولی شے اس کو کسی کو دے دے. اور ان تمام کے ساتھ دیکھ لیجیے سب سے شروع میں کیا تھا، ارائیت الذی یکذب بالدین، یہ وہ شخص ہے جو جزا و سزا کا حقیقتاً انکار کر رہا ہے. خاک اتنا ہی وہ مانتا ہو، تسلیم کرتا ہو، لیکن عمل اس کا جو ہے اس کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ ایمان نہیں ہے اس کا آخرت پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو الکوثر عطا فرمائے، خیر کثیر. یہاں ایک مراد حوض کوثر بھی لیا گیا، اور یہاں ایک مراد جو ہے قرآن بھی لیا گیا، بیت اللہ بھی لیا گیا، لیکن یہ تمام چیزیں جو ہے مختلف اعتبارات سے ہیں. خیر کثیر ہے اس کا ترجمہ الکوثر. فصل لربک وانحر، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے. جو عید قربان کے موقع پر ہم قربانی کرتے ہیں، نماز ادا کرنے کے بعد، دو رکعت جو واجب ہیں وہ ادا کرنے کے بعد قربانی کرتے ہیں. کسی نے اگر پہلے قربانی کر دی تو اسے اپنی قربانی کو ریپیٹ کرنا پڑے گا. ان شانیہ کا ہو الابتر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ کے دشمن ہی ہیں کہ جن کی نسل منقطع ہو جائے گی. یاس ابن وائل نے کہا تھا جب حضور کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی، ان کا نام حضرت قاسم تھا، لیکن یہ کہ بالکل بچپن ہی میں غالباً ابھی چند مہینے کے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بلا لیا. تو اس موقع پر اس نے جو ہے گویا کہ مکہ کے وادی میں کہنا شروع کر دیا، دیکھو یہ محمد تو ابتر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ ان کی تو اب نسل آگے ختم ہو گئی. ایک بیٹا دیا تھا، نسل تو چلتی ہے بیٹے سے. بیٹیاں حضور کے زد کے کہی تھی حضرت فاطمہ، اسی طرح حضرت زینب پہ بیٹیاں موجود تھیں، ام کلثوم تھی. لیکن یہ کہ بہرحال ان کا معاملہ یہ تھا کہ یہ ان کا کیونکہ انتقال ہو گیا تو لوگوں نے شور مچا دیا اور اس کا جو ہے خوب پرچار کیا کہ محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ گویا کہ اب وہ ابتر ہو چکے ہیں، اب ان کی نسل آگے نہیں چلے گی. اتنا شان یا کیا بولا ابتر، یقیناً آپ کے دشمن ہی ہیں کہ جو ابتر ہوں گے. ان کو نام، ان کا نام لینے والا کون ہے؟ ابو جہل کو آج تک کسی نے اچھے الفاظ میں یاد کیا؟ ابو لہب کو؟ عمر کا ذکر دیکھیے، جن کے نام سے جو ہے کیسر و کسرا کے درباروں میں لذت آ رہی ہوتا تھا، کانپتے تھے وہ لوگ. عمر دی گریٹ، مستشرقین جو اس حقیقت کو تسلیم کرنے کو تیار ہیں کہ ان سے بہتر فاطمہ روا جو ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بہت کم قصہ ملا ہے فتح مکہ کے بعد، لیکن یہ کہ جو حکومت تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی کی کنٹینیوشن رہی حضرت عثمان کے دور میں بھی، کہ چشم فلک نے اس جیسا فرما روا آج تک دیکھا ہی نہیں، جس کی درویشی کا کیا عالم ہے، جس کے عدل و انصاف کا کیا عالم ہے. تو ان لوگوں کا آپ کا نام نہیں چلے گا. ہاں جو ایمان لائے ہیں، جس طرح یہ قول ان کی طرف منسوب ہے، بہت اہم بات ہے، نحن قوم اعزل اللہ بالاسلام، انہوں نے کہا تھا ہم تو وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے اسلام کی وجہ سے. اگر عمر کہیں اسی جہالت کی حالت میں انتقال کر جاتے تو کون جانتا عمر کون ہے؟ آج عمر کے نام سے کیسر و کسرا کے دربار میں لرزت آ رہی ہے، کس وجہ سے؟ نحن قوم اعزل اللہ بالاسلام، ہمیں اسلام کے ذریعے اللہ نے عزت دی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون، اے نبی کہہ دیجیے اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، پوجا کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں بندگی کرتا ہوں، جس کی عبادت کرتا ہوں. دائر حضور کے بارے میں تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا کہ آپ جو ہے کہیں بت پرستی میں ملوث ہو جائیں. معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، لیکن یہ کہ اب یہ بھی اس درجے ڈٹائی پر آگے بڑھ چکے ہیں کہ ان کے بارے میں بھی تقریباً طے ہے کہ اب ان میں سے کون ہوگا کہ جو اسلام سے کہے گا تو تم بھی بات نہیں کر رہے. ولا ان عابد ما عبدتم, یہ اس میں فائل اور مزید دور آ گیا, اور میں ہرگز عبادت نہیں کروں گا, پوجا نہیں کروں گا اس کی جس کو تم پوچھتے ہو. ولا انتم عابدون ما عبد, اور نہ ہی تم عبادت گزار ہو یا پوجا کرو گے اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ریپیٹیشن ہے, لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین ہے, تمہارا رستہ ہے, میرے لیے میرا دین. وہ یہ کہ جو کہا گیا نا کہ لا اکراہ فی الدین, دین کو کے معاملے میں کوئی جبر نہیں, کسی کو زبردستی گن پوائنٹ پر یا اس کے جو ہے تلوار جو ہے اس کے سر پر رکھ کر آپ یہ نہیں کہہ سکتے اسلام قبول کرو. یہ جب تک اگر کہیں اسلامی حکومت ہے تو ان کے نیچے جو ہے یہودی بھی رہ سکتے ہیں, عیسائی بھی رہ سکتے ہیں, ان کی عبادت گاہیں محفوظ رہیں گی. ہر یہودی اور عیسائی کی جان اتنی ہی محترم ہوگی جتنی کسی مسلمان شہری کی. یہ وہ حقوق ہے جو اسلام دیتا ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح, بسم اللہ الرحمن الرحیم, جب آ گئی اللہ کی مدد اور فتح مکہ, ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا, اور تم نے دیکھا لوگوں کو اللہ کے دین میں داخل ہوتے ہوئے فوج در فوج. ایک زمانہ وہ تھا کہ کئی سال کی محنت کے نتیجے میں بھی 100 سے زیادہ افراد حضور کے لیے جمع نہیں ہو سکے تھے. یہ الگ بات ہے کہ ان میں سے ایک ایک فرد جو ہے وہ 1-1,000 پر بھاری تھا, لیکن یہ تو حقیقت ہے. لیکن اب چشم فرق بالکل دوسرا منظر دیکھ رہی ہے کہ ایک شیخ قبیلہ یا کسی قبیلے کا سردار جو اسلام دے آیا, اسلام قبول کر لیا, تو پورا کا پورا قبیلہ حلقہ بلگوش اسلام ہو گیا. ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا, تو دیکھتے ہو لوگوں کو فوج در فوج جو اللہ کے دین میں داخل ہو رہے. فسبح بحمد ربک واستغفر, لیکن یہ دین میں داخل ہونا اس کی حقیقت کیا تھی؟ وہ سورہ حجاب میں کھول دی گئی تھی. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا, یہ بدو آ کر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے, نبی سے کہہ دیے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو, ولیکن قولوا اسلمنا, بلکہ یوں کہو کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے. ولما يدخل الايمان في قلوبكم, ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا, یہ صرف کلمہ شہادت ادا کر کے تمہیں گویا کہ اسلام کا ایک شیلٹر فراہم ہو گیا, تم مسلمان شہری کہلاؤ گے. باقی ایمان کیا ہے؟ ایمان تو اللہ پر یقین, اعتماد, توکل, اس کے حرام حلال کی تمیز قائم رکھنا, اپنی معاش اور معاشرت میں احکامات کے اوپر کاربند ہو جانا جو اللہ کے رسول نے دیے. اسلام تو اسی کو کہتے, ایمان تو اس کو کہتے. تو سورہ حجرات میں تو اسلام اور ایمان, اسلام ورسز ایمان, کہ ایمان کی نفی, اسلام کو قبول کیا گیا. تو یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو فوج در فوج جو ہے دین میں داخل ہو رہے ہیں. فسبح بحمد ربک واستغفر, تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کی تسبیح کیجئے اس کی حمد کے ساتھ اور استغفار کیجئے. انہ کان توابا, یقیناً وہ ہے کہ جو انتہائی توبہ کا قبول فرمانے والا ہے. اب گویا کہ ایک درجے میں وہ ایک ریلیف ہو گیا, اسلام غالب ہو گیا, جس کے بارے میں وہ الفاظ آتے ہیں نا فتح مکہ کے موقع پر, جب حضور نے سب سے گواہی دی گئی تھی کہ اے لوگوں کیا میں نے دعوت کا حق ادا کر دیا, اس دین کو تم تک پہنچا دیا, سب نے گواہی دی بھائی ایک وقت. انا نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت, وہ الفاظ آپ حضرات میں سے بہت تو یاد ہوں گے, لیکن یہ کہ وہ ایک سائی آف ریلیف تھا. فلیبلغ الشاہد الغائب, وہ جو بھاری بوجھ کار رسالت کا اللہ تعالیٰ نے میرے کاندھوں پر ڈالا تھا, آج میں اس سے سبکدوش ہو رہا ہوں. اب یہ ایک ہلکا ہونے کا احساس, فسبح بحمد ربک واستغفر, اب آپ اپنے رب کے لیے تسبیح کیجئے, اس کی حمد بیان کیجئے, اور پھر یہ کہ اس سے استغفار کرتے رہیے. استغفار تعلیم امت کے لیے, میرے اور آپ کے لیے, باقی کسی نبی کے لیے ہم سوچ نہیں سکتے کہ من جانب نفس اس کی طرف سے کسی گناہ کا ہے, کسی برائی کا ہے, کسی ایسی شے کا جو ہے صدور ممکن ہے. انہو کان توابا, یقین وہ توبہ کا قبول کر فرمانے والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, تبت یدا ابی لہب و تب, ایک یہ بھی کردار تھا چلتا پھرتا وہاں مکہ کی وادی میں, اگر یہ حضور کا سگا چچا ہے, لیکن بارہ جو مخالفت اور جس قسم کی اس کی ذہنیت تھی, اس کے اندر ایک سفلا پن بھی تھا, کمینہ پن کہہ لیجیے. اسی کی بیوی تھی کہ جو رات کے اندھیرے میں جو ہے دن بھر محنت کر کے بہت کانٹے والے, بڑے بڑے لمبے کانٹوں والی جھاڑیاں لے کر آتی تھی, اور رات کے اندھیرے میں جو ہے حضور کے دروازے کے بعد جو بچھا دیتی تاکہ آپ جب نکلے تو آپ کو تکلیف ہو. اب یہ کام اس کی بیوی کیا کرتی, جس کا ذکر آ بھی جائے گا آگے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ تحریم میں جو تین کردار ہم نے پڑھے تھے, اللہ کے نبی لیکن بیویاں کون؟ کافرہ, حضرت نوح, حضرت لوط, بہترین ماحول, بدترین خواتین. اس کا بالکل برعکس ہے, بدترین ماحول فرعون, اس کے گھر میں بیوی کون تھی؟ حضرت آسیہ, بالکل پول اپارٹ. تیسرے حضرت مریم کی وہاں مثال دی گئی کہ بہترین ماحول ہے, خان والدہ نبوت سے تعلق ہے. حضرت زکریا کون ہے؟ خالو ہیں. لیکن ایک انتہائی عابد اور زاہد ہوئے کہ بہترین ماحول اور بہترین خاتون، بہترین ماحول اور بدترین خاتون، وہ آپ پڑھ چکے حضرت نوح، حضرت لوط ان کی بیویاں، بدترین ماحول اور بہترین خاتون فرعون اور ان کی بیوی حضرت آسیہ، بہترین ماحول بہترین خاتون حضرت مریم سلام علیہا. اب ایک ہی رہ گئی تھی دوسری ایکسٹریم کہ بدترین شوہر، بدترین ماحول اور بدترین خاتون، جسے مائنس ڈبل مائنس کر دیجئے، وہ یہاں کھول دیا گیا. یہ شوہر کون ہے؟ ابو لہب، انتہائی سفلہ پن جس میں موجود تھا. اور بیوی کون ہے؟ ام جمیل، کے جو حضور کی مخالفت میں اس حد تک جو ہے گر گئی کہ رات کے اوقات میں جو ہے وہ کانٹوں بھری جالیاں لا کر بچھا دیتی تھی جھاڑیاں تاکہ حضور زخمی ہو جائیں. سے ان کا ذکر ہو رہا ہے، ما اغنا عنہ مالو وما کسب، اس شخص کو جہنم کی آگ سے کوئی طاقت نہیں بچا سکتی، نہ اس کا مال، وہ جو اس نے سونے کا بنا ہوا اونٹ جو چوری کیا تھا وہ تو بھی پڑا رہ گیا، وہ کس کا مائے گا اس کے. وما کسب، اور جو اس نے کمایا تھا، سے اصلا نارن ذات اللہ بن ان قریب اسے داخل کیا جائے گا ایسی آگ میں کہ جو بہت ہی شعلے والی ہے. ذات اللہ، لہب کے لفظ کو نوٹ کیجیے. اس شخص کا اپنا نام تھا عبد العزا، عزا ان کی دیوی تھی، عبد العزا، عزا کا پجاری، عزا کا ماننے والا، اس کا اپنا اصل نام یہ تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے جو رنگ روپ دیا تھا، انتہائی سرخ و سفید، بہت روشن اور بہت سرخ آنکھیں، لہذا اسے ابو لہب کہا جاتا. لہب کہتے ہیں شعلہ، وہ کہ کوئی ایسا شخص کے جو شعلے کی طرح ہے، دمکتا ہوا، بہت ہی روشن، بہت موٹی آنکھوں والا، سرخ آنکھوں والا. تو یہاں وہی لہب کا لفظ استعمال کیا، سیسلام نارن ذات لہب، یہ ابو لہب ہے نا، اسے اس آگ میں ڈالا جائے گا جو لہب والی ہے، جو بہت بڑے بڑے شعلوں والی ہے. وامراته حمالت الحطب، اور جہاں تک اس کی بیوی کا معاملہ ہے کہ جو یہاں اس دنیا میں جو ہے وہ جھاڑیاں اٹھا کر لاتی تھی لکڑیوں کی، فی جی دیا حبل من مسد، اور قیامت کے دن اس کے گلے میں رسی ہوگی کہ جو بہت ہی سخت قسم کی چھال کی بنی ہوئی ہوگی. اور اس دنیا میں بھی اس کا جو آخری انجام ہوا تھا یہی تھا کہ وہی جھاڑیاں کہیں سے اٹھا کر لا رہی تھی کانٹوں والی، تو جس رسی سے باندھا ہوا تھا وہ کہیں سلپ ہوئی اور اس کے گلے کے اندر آ کر پھنس گئی، اور وہ گلے اسی کی وجہ سے اس کی پھر موت واقع ہو گئی. اور ابو لہب کا آخری انجام وہ بہت ہی برا تھا، پورے جسم پر آبلے پڑ گئے، انتہائی بدبو اور تعفن، اس کے اپنے گھر والوں نے اس کے جو ہے قطع تعلق کر لیا، بالکل اکیلا رہ گیا، سسک سسک کے مرا. اور جب مر گیا تو اس کی لاش کو بالکل اس طرح جس طرح کسی مردہ جانور کی لاش کو گڑا کھود کر اور لکڑیوں کے ذریعے، اس لیے کہ کوئی ہاتھ لگانے کو تیار نہیں تھا، جسم پوری طرح جل چکا تھا. تجہید و تکفیر یا غسل دینے کی نوبت تو تب آئے گا کہ جبکہ جسم بالکل سلامت ہو. اور اس میں بھی کچھ حبشیوں کو بلایا گیا تھا، بیٹوں نے کہہ دیا تھا ہم کہیں جانے کو تیار نہیں ہیں. یہ عبرتناک انجام ہوا تھا اس شخص کا. اور آخرت کا عذاب تو ہے ہی ہے، یہ دنیا میں لوگوں کے لیے عبرتناک تھا وہ یہ معاملہ تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، نبی کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، یکتا ہے، تنہا ہے. اللہ الصمد، وہ الصمد ہے، اسے کسی کی احتیاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں. صمد کا لفظ جو ہے بہت وسیع المعنی ہے، اس کے لیے جو ہے کئی کئی صفحات جو ہے تفاصیل کے اندر موجود ہے، لیکن اس کو صرف ایک ہی لفظ میں کہ اسے کسی سے کوئی غرض نہیں، کسی سے کوئی احتیاج نہیں، ہم سب محتاج ہیں اس کے. اللہم انت الغنی ونحن الفقراء الیک، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا. ولم یکن لہ کفوا احد، یہ عریاں ترین شرک ہے کہ کسی کو اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرا دینا، کہ فلاں نبی تو اللہ کے بیٹے تھے، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، جس پر اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب بہت بھڑکتا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی کوئی ہے کہ جو اس کا ہمسر اور ہم بندہ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب قرآن حکیم کے آخری دو سورتیں ہیں. قل اعوذ برب الفلق، اے نبی آپ کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں یا پناہ میں آتا ہوں فلق کے رب کی. فلق اسے کہتے ہیں کسی شے کو پھاڑ دینا، تو فالق الاصباح، صبح کو پھاڑ کر برآمد کرنے والا، گویا کہ رات کی تاریکی کا پردہ چاک کیا، پھاڑا، اس میں صبح برآمد ہو گئی. فالق الاصباح، فالق الحب کے والنوا، بیج اور گٹھلیوں کو پھاڑ کر اس میں سے پودا برآمد کر دینے والا. تو فالق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، رب الفلق جو پھاڑنے والا ہے، میں اس کی پناہ میں آتا ہوں. من شر ما خلق، ہر اس شے کے شر سے کہ جو اللہ نے پیدا کی. حیوانات کا شر بھی ہے، انسانوں کا شر، بعض اوقات حیوان جو ہے کہیں پیچھے رہ جاتے ہیں، انسانوں کے اندر جو شر ہے دوسرے انسانوں کے لیے، جو حسد اور جس قسم کا کینہ ہوتا ہے، اس کے مظاہر آج کل آپ کو نظر آ رہے ہیں، ہر جگہ نظر آ رہے ہیں. اور من شر غاسق اذا وقب، اور خاص طور پر رات کے اندھیرے میں جو عملیات کی جاتی ہیں، جب رات پوری طرح چھا جاتی ہے، رات کی چادر جو ہے تن جاتی ہے، یہ کالا جادو ہو گیا، سفلی علوم ہو گئے، یہ ٹوٹے ٹوٹکے ہو گئے، یہ سارے رات کے اوقات میں کیے جاتے ہیں. لہذا اس سے بھی اے پروردگار میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, اور گروہوں کے اندر پھونکے مارنے والی جو عورتیں ہوتی ہیں جو کہیں کوئی کالا جادو کرتی ہیں, کوئی عملیات کرتی ہیں, ان کے شر سے بھی میں تیری پناہ میں آتا ہوں. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ, اور ان تمام شر سے بھی کہ جو کسی حاسد کے دل میں ہوتے ہیں, اور یہ اس کے بھی اتنے اثرات ہوتے ہیں. حسد جو ہے جس طرح حضور نے فرمایا نا, العین حق, یہ نظر کا لگ جانا وہ بھی حق ہے. کسی بچے کو آپ نے دیکھا بہت ہی اپنائیت کے ساتھ اور بہت خوبصورت, اور آپ نے بہت ہی اس کی مزہ کی, کیا خوبصورت, اگلے دن پتہ چلا بیمار پڑ گیا, تو کیا کہتے ہیں اس کو, نظر لگ گئی. اور نظر لگ جانا جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ خلاف اسلام ہو, بلکہ حضور نے فرمایا العین حق, نظر کا لگ جانا. اس میں بھی انسان کے اندر بعض اوقات جو جذبات ہوتے ہیں وہ حاسدانہ بھی ہو سکتے ہیں اور رشک کے جذبات بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ جو دو صورتیں, اس میں سے پہلی صورت وہ ہے کہ جس میں تعوذ, انہیں معوذتین کہتے ہیں, وہ دو صورتیں کہ جن میں اللہ سے کی پناہ حاصل کی گئی ہے, پناہ مانگی گئی, معوذتین. تو پہلی صورت کے اندر تعوذ ہے اللہ کا اس حوالے سے کہ جو چیزیں انسان پر خارج سے آتی ہیں, جس میں جادو ہو گیا, ٹونے ٹوٹکے ہو گئے, سفلی علوم ہو گیا, گروہوں میں پھونک مار مار کر جو ہے کوئی جو ہے بندش کر دینا, یہ تمام چیزیں جو ہے لوگ آپ کی نظر سنتے ہیں, انہیں حقیقت ہے. یہ الگ بات ہے کہ یہ تمام کام کرنے والوں کے حضور نے دائرہ اسلام سے خارج کرا دے دیا, ملعون کرا دے دیا, لعنت ہو ایسے لوگوں کے اوپر. لیکن یہ کہ جو لوگ کرتے ہیں وہ اپنے انجام سے تو بے خبر ہے, دوسرے کو نقصان پہنچانا ان کے پیش نظر ہوتا ہے. اب اگلی صورت وہ ہے کہ جس میں انسان کے اندر جو ایک شیطان گھسا ہوا ہے, اس کا نفس, اس سے پناہ میں آنا. قل اعوذ برب الناس, اے نبی کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں تمام انسانوں کے رب سے, مالک الناس, جس طرح ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھا تھا مالک یوم الدین, الحمدللہ رب العالمین, حمد شکر کس کا, یہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے, رب ہے. یہاں بھی آگے رب الناس, تمام انسانوں کا رب, مالک الناس, وہ کہ جو تمام انسانوں کا مالک ہے, بادشاہ ہے, الہ الناس, تمام انسانوں کا معبود ہے. یہ الگ بات ہے کہ لوگ اس کی بندگی کم ہی کرتے ہیں, اپنے نفس کی بندگی زیادہ کرتے ہیں, روپے پیسے کی بندگی زیادہ کرتے ہیں, لیکن حقیقت بندگی کے ذات کے قابل تو اسی کی ذات ہے. من شر الوسواس الخناس, پہلی یہ چار آیات تھی جس میں اللہ تعالیٰ کی کہ ہم پناہ حاصل کرتے ہیں, وہ اللہ کے جو انسانوں کا بادشاہ ہے, جو رب العالمین ہے, رب الناس ہے, الہ الناس ہے, کس شے سے پناہ میں آتا ہوں, من شر الوسواس الخناس, اس خناس, اس لعین شیطان سے کہ جو وسوسہ اندازی کرتا ہے. جو حضور نے فرمایا اپنی ایک حدیث میں کہ جب بھی کسی انسان کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو وہ جو شیطان ہے اپنی تھوتنی اس کے دل کے اوپر رکھ کر فوراً اس کو دھونکنی کی طرف وسوسہ اندازی شروع کر دیتا ہے. اس کا تجربہ ہے آپ کو بھی مجھے, آپ ذرا برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیے, کسی غلط کاموں کی طرف راغب کیجیے, تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اندر آپ کے اندر وہ وسوسے اور ان تمام چیزوں میں اضافہ ہو گیا, آپ کے لیے اس رستے کو کھول دیا گیا. یہ تو اسی موقع کی تلاش میں تھا کہ ذرا انسان کا دل اللہ سے غافل ہو تو دھونکنی کی طرح جو ہے وہ. اسی وجہ سے حضور نے فرمایا کہ ان شیطان یجری من الانسان مجرى الدم, انسان جو ہے شیطان میں اس کے خون کی طرح گردش کرتا رہتا ہے, جس طرح خون ایک ایک پارٹ تک پہنچتا ہے, یہی معاملہ انسان کا بھی ہے. تو من شر الوسواس الخناس, اب یہ جسے آپ سمجھیے کہ انسان کا جو اندرونی دشمن ہے, سب سے بڑا دشمن, اس سے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دینا ہے. پروردگار میں پناہ میں آتا ہوں اس ابلیس لعین سے, بلکہ صرف وہ نہیں آگے ذکر آ جائے گا, وہ صرف وہ ابلیس نہیں تھا بلکہ انسانوں میں بھی ایسے ہیں کہ جو شیطانوں کے ایجنٹ ہیں, ان کے شر سے جو سراپا شیطنت ہیں, ایسے لوگ ہیں کہ جن کو شاید دیکھ کر شیطان بھی جو ہے وہ شر سے منہ چھپانے کے لیے انسان جو ہے میرے پیروں کا اس حد تک آگے جا سکتے, بہیمیت کے اندر اور درندگی کے اندر اور شہوت کے اندر. تو یہ تمام چیزیں ہیں, ہم کھلی آنکھوں ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. تو من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس, وہ شیطان کے جو وسوسہ اندازی کرتا ہے انسانوں کے دلوں میں, جس کو حضور نے تعبیر کیا تھا کہ دھونکنی کی طرح جو ہے وہ فوراً اپنا عمل شروع کر دیتا ہے وسوسہ اندازی کی. من الجنت والناس, اور یہ شیاطین جو ہے وہ جنات میں بھی ہے, اس لیے کہ وہ تو پھر نسلن, وہ ہے کہ نسل در نسل ان کا نسل میں شامل ہے سلوی, اور اسی طرح انسانوں کو والناس, اور انسانوں میں بھی ایسے ہیں کہ جو شیطان مجسم ہے, ان تمام کے شر سے اے پروردگار میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں. صدق اللہ العظیم. حضرات, یہاں یہ ہمارا دورہ ترجمہ قرآن مکمل ہوا. بیٹھو بیٹھے کیوں کھڑے ہوئے, ابھی کوئی جلدی نہیں, اس لیے ابھی مجھے چند باتیں آپ سے کرنی ہے. واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو بے پایا احسان ہے اور اس کا شکر، اس کے لیے میرے پاس الفاظ دیں۔ اس لیے کہ جب شروع کیا تھا تو بہرحال ایک بہت بڑا بھاری بوجھ تھا، محسوس ہوتا تھا کہ یہ ایک مہینہ، اس لیے کہ پہلے ہی دس کے بعد جو ہے گلا بھی میرا کچھ متاثر ہوا تو مجھے اور زیادہ خوف دامنگیر ہوا۔ پھر آپ کو یاد ہوگا وہ کمر کا ایک میرا معاملہ بہت پرانا چلتا رہا، تو ایک دفعہ غالباً 2004 کا دورہ ترجمہ قرآن جو تھا وہ مجھے پھر درمیان میں غالباً 17ویں رات جو ہے وہ چھوڑ کر جانا پڑا، اس لیے کہ یہاں سے گھر تک پہنچنا میرے لیے ممکن نہیں رہا۔ بہرحال یہ تمام چیزیں پیش نظر تھیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کی دعائیں اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی تائید، اللہ کی مدد اور اللہ کا احسان جو ہے اس کے لیے پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ میرے پاس الفاظ نہیں۔ وہ جو کہا گیا کہ نہ تنوتی علیہ کا قول ثقیلا، تو یہ لوگوں کے نزدیک، تو لوگ جب مجھ سے آ کر پوچھتے تھے تو کہتے تھے کہ تو بہت مشقت ہے، اور میں خدا کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ جسے مشقت کہتے ہیں اس نام کی کوئی شے میرے قریب سے نہیں ہے۔ حالانکہ لوگ سمجھتے تھے کہ جی 5-6 گھنٹے آپ یہاں بیٹھتے ہیں، دن میں اس کی تیاری بھی کرتے ہوں گے، پھر یہ کہ انہیں جب پتا چلا کہ میں یہاں انجمن کے دفتر میں بھی صبح کوئی تھوڑی دیر بیٹھتا ہوں آدھا گھنٹہ، وہاں مجھے دیکھ کے پریشان ہوتے تھے آپ یہاں بیٹھے ہوئے۔ لوگوں کو تو صرف تراویح کی جو ہے وہ رکعتیں سنانے کے لیے اپنے دفتروں سے چھٹی لے کے گھر بیٹھ جاتے ہیں، اس لیے کہ رات کو قرآن سنانا ہے، اور آپ کا معاملہ تو اس سے کہیں زیادہ کٹھن ہے۔ لیکن یہ کہ واقعہ یہ ہے کہ عام دنوں میں میں شاید اتنا زیادہ بہتر نہیں محسوس کرتا تھا جتنا کہ ان دنوں میں محسوس کرتا رہا ہوں۔ یہ بھی اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، لوگوں کی نگاہوں میں شاید پتہ نہیں کتنے کچھ میں نے مشقت لی، لیکن اس پر اللہ گواہ ہے کہ خطرہ نہیں میں بلکہ لوگوں سے بھی کہتا تھا کہ یہ تو میں سمجھتا ہوں صرف قرآن کا اعجاز ہے، اس کے علاوہ دنیا کی کوئی ایسی کتاب کے جس کو اس شان کے ساتھ کے پورا ایک مہینہ 6-6 گھنٹے کوئی شخص بیٹھ کے پڑھے یا سنے امکان ہے؟ تو یہ معجزہ ہے اللہ کا، اور اللہ کا معجزہ اس کتاب کے حوالے سے، لو انزلنا حاضر قرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ دوبارہ یہ تمام اس میں آپ حضرات کی دعائیں یقیناً شامل ہیں، تمام لوگ میرے لیے دعا گو بھی رہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ کا احسان، اللہ کا فضل، اور بارہا خیال بھی آتا رہا کہ یہ پودا جس نے لگایا تھا وہ آج ہم میں نہیں ہے، ان کے لیے خاص طور پر آپ سے یہ درخواست بھی ہے کہ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ انہیں اعلیٰ درجات عطا فرمائے۔ پھر دوسری بات یہ کہ اس دورہ ترجمہ قرآن کے دوران، کیونکہ میں حافظ قرآن نہیں ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن کا دورہ اسی کو کروانا چاہیے کہ جس کو قرآن حفظ ہو، اس لیے کہ جس نے قرآن حفظ نہ کیا ہو اس سے قرآن کی تلاوت کے اندر اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، کوئی زبر کی جگہ زیر ہو جاتی ہے یا کچھ اور جو ہے الفاظ اونچی، تو اس میں جو ہے میں صدق دل سے اللہ کے حضور جو ہے معافی کا طلبگار ہوں، اس قسم کی کوئی بات اگر ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور اسی طرح ترجمے کے اندر بھی اونچ نیچ ہو سکتی ہے، اس لیے کہ بعض آیات ایسی ہیں کہ جس کے بہت سے مفاہیم ہیں، اور اس میں سے جو ہے کسی مفہوم کو آدمی زیادہ ہائی لائٹ کر دے، اس میں بھی وہ جو ہے جو فرمایا گیا وذکرنا منہما نسینا، اگر ہم سے کوئی نسیان ہو گیا تو بھول چک ہو گئی، اس کے ترجمے کے اندر اگر کوئی کوتاہی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے۔ باقی یہ کہ جو میسج آپ حضرات کے سامنے آ چکا ہے وہی الفاظ میں پھر کہہ رہا ہوں جو سورہ مرسلات کے تھے، فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، کہ قرآن کے بعد بھی قرآن کے بعد اور کون سی چیز ہوگی کہ جو تمہارے اندر کوئی تبدیلی پیدا کر سکتی ہے؟ پورے قرآن پر جو حضور پر 22 برس میں مکمل ہوا تھا ہم نے 29 دنوں میں پڑھا، جہاں اپنی جگہ ایک بہت بڑی سعادت ہے، بہت اونچا مقام ہے، لیکن اسی حساب سے جواب دہی بھی اتنی ہی سخت ہے۔ وَعَمَّا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، جو علم حاصل ہوا تھا اس پر عمل کتنا کیا؟ یہ صرف اپنے ذہن کے اندر جو ہے قرآنی معلومات کا ایک ذخیرہ اکٹھ اکٹھا کر لینا صرف یہی مقصود ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی دن بھی ایسا گزرا ہو کہ جس میں یہ بات نہ کی گئی ہو کہ قرآن آیا کس کام کے لیے تھا، اس کو عمدہ سے عمدہ آواز میں پڑھیے اور اسی طرح لہرائیے جس طرح میوزک سنتے ہوئے لہراتے، قرآن اس کام کے لیے نازل ہوا تھا۔ یہ تو ہدایت نامہ ہے، یہ زندوں کے لیے آیا، ہم نے اس کو مخصوص کر دیا مردوں کے لیے۔ اس حوالے سے ہمیں اپنے جائزہ لینا چاہیے، جو حضرات بھی اس دورے میں شریک رہے ہیں، فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، یہ قرآن کے بعد اور کون سی طاقت ہے، یہ کون سی بات ہے جو زیادہ اثر رکھ سکتی ہے، جو اپنے اندر اس سے زیادہ تاثیر رکھے کہ لوگوں کے اندر کوئی تبدیلی آ سکے۔ آپ حضرات سے خاص طور پر میں درخواست کروں گا میرے لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت کے رستے پر رکھے، استقامت دے، اور میں آپ حضرات کے لیے دعا کروں اللہ تعالیٰ اس دوران ترجمہ قرآن کو ہم سب کے لیے باعث برکت بنائے، ہمارے لیے جو ہے عمل کی راہیں آسان فرمائے۔ یقین اللہ کی بندگی کے اوپر قائم رہنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ میں جب ہم اللہ سے ایک عہد کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہے پروردگار صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، صرف تیری ہی اطاعت کرتے ہیں اور کریں گے، اور ساتھ ہی فرما دیا وہ ایاک نستعین، یہ کٹھن وادی ہے، آسان کام نہیں ہے، لہذا ہم تجھ ہی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ تو یہ دعا ہمیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس دین کے رستے کو ہمارے لیے آسان فرما دے، اور دین کی جو باتیں اب نکھر کر بالکل واضح ہو کر ہمارے سامنے آ گئی ہیں، ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے کہ اللہ کے پاس جا کر پیش کر سکے کہ پروردگار ہمیں معلوم نہیں تھا کہ تو چاہتا کیا ہے، تیری منشا کیا ہے، تیری رضا کس میں۔ مجھے کئی اصحاب نے دعاؤں کے لیے بھی کہا تھا، اس سے پہلے میں خاص طور پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو حضرات بھی بہت ہی مستقل مزاجی سے یہاں شریک رہے، اللہ تعالیٰ انہیں اجر و ثواب عطا فرمائے، ان کی اس محنت کو قبول فرمائے۔ پھر یہ کہ آپ رات کے علم میں ہے کہ شروع میں ہمارے قاری عبدالرحمٰن صاحب جن کا چترال سے تعلق ہے، 17 رمضان تک تو وہ بہت ہی باقاعدگی سے جو ذمہ داری نبھاتے رہے، وہ آج موجود نہیں ہے، لیکن یہ کہ بعد آپ ان کے لیے بھی شکریہ کے الفاظ ہیں، اور خاص طور پر قاری سلمان سلیم صاحب 17 تاریخ کے بعد سے آج تک جو ہے انہوں نے، حالانکہ ایک ایک وقت میں غالباً 2 یا 3 جگہ یہ اس کے بعد یہاں سے فارغ ہو کر جاتے تھے پڑھانے کے لیے، تو ان کا بھی خاص طور پر آپ حضرات کی طرف سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ باقی ایک اصل شے جو ہے ان اجریہ اللہ علی اللہ، کہ اجر جو ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے، لیکن ہم پر بھی واجب ہے کہ ہم شکریہ ادا کریں ان حضرات کا کہ جو وقت دیتے ہیں۔ باقی یہ کہ اب خاص طور پر دعا اس حوالے سے کہ یہ قرآن حکیم جو ہم نے سنا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، لیکن ختم القرآن کی جو دعا ہے اس کو مان لیتے ہیں۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم صرف قلوبنا إلى طاعتك، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ اے پروردگار ہمارے جو بزرگ ہم سے رخصت ہو چکے ہیں انہیں جنت میں اعلیٰ درجہ عطا فرما، تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما، ہمیں تو اجتماعی طور پر سب ہی کے لیے دعا مانگنی ہے، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي، لا شفاء الا شفاء، شفاء لا يغادر سقما، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم تنته لنسفعا كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطية فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. الله أكبر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أبدا خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ويل لكل همزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدح اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
الله أكبر
الله لا إله إلا هو الحي القيوم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخير كله ولك الخلق كله إليك يرجع الأمر كله نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا حبك اللهم ارزقنا حبك وحب من ينفعنا حبه عندك. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا. اللهم ارزقنا عينين هطالتين تسقيان القلب بذروف الدمع قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلحهم وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والرحمة وثبتهم على ملة رسولك وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم وأن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه وانصرهم على عدوك وعدوهم. إله الحق وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق لا إله إلا أنت تباركت وتعاليت عما يقول الظالمون علوا كبيرا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم عذب الكفرة اليهود والمشركين الذين يجحدون آياتك ويكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك ويتعدون حدودك ويدعون معك إلها آخر لا إله إلا أنت تباركت وتعاليت عما يقول الظالمون علوا كبيرا. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهزم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم أنت تعلم أحوال المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم أنت تعلم أحوال المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم أنت أعلم بأحوال المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها في أفغانستان وبورما في العراق وسوريا وفي شتى بلاد المسلمين. اللهم في شتى بلاد المسلمين الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم اللهم انكر لهم ولا تنكر عليهم اللهم أعد الأرض المقدسة إلى رحاب المسلمين اللهم أعد الأرض المقدسة إلى رحاب المسلمين وارزقنا اللهم في المسجد الأقصى صلاة قبل الممات وارزقنا اللهم صلاة وتلاوة قبل الموت اللهم ارزقنا تلاوة وصلاة في المسجد الأقصى قبل الممات برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا من أظهر الجميل وستر العيوب يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك بالستر يا عظيم العفو يا عظيم العفو إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا ربنا ويا سيدنا ويا غاية رغبتنا نسألك يا الله ألا تشفي وجوهنا منا ألا تشفي خلقنا منا ألا تشفي خلقنا منا اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة الطيبة ألا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور لا تفرق اللهم جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مشكور يا عزيز يا غفور اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وصامه إيمانا واحتسابا حسابا اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وصامه إيمانا واحتسابا اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين جميعا واشف اللهم شفاء كاملا عاجلا دائما اللهم إنا نسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء إنك سميع الدعاء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل اللهم وسلم على حبيبنا وخلنا وخليلنا وحبنا وشغيفنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر